السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الملك مکی سورت ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. مختلف احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ سورہ ملک پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے، تو یہ عذاب قبر سے اس کو بچانے میں انشاءاللہ مددگار ہوگی، اور یہ انسان کے لیے سفارش کرنے والی بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہاں انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، ایکسٹنکٹ ہو جانے کا نام نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ مر کر مٹی ہو جائیں اور یہ انسان کا اختتام ہو جائے، بلکہ موت بھی زندگی ہی کی ایک اور شکل ہے، زندگی ہی کا دوسرا نام ہے. پہلے بھی ہم مردہ تھے، روحوں کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جسم کے ساتھ روح ملا دی اور ہم کو زندگی مل گئی. اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی قبروں کے اندر چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نکال لے گا. یہ تمام سٹیجز جو ہیں یہ زندگی ہی کے مختلف فارمز ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی ٹرانسفر ہو گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مر کر معدوم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک اور طرح کی زندگی جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور مقصد بتایا گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو دنیا میں اپنے آنے کا مقصد نہیں پتا، اور جب انسان کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس جگہ کیوں آئے ہیں، تو وہ اس جگہ سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایگزامینیشن ہال ہے یہ، وہ ایگزام دینے کے لیے آیا ہے. اور وہ ہنستا ہے، بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور ناشتا گاتا ہے وہاں پر. تو آپ دیکھیں نا، وہ فائدہ تو کچھ نہ اٹھا سکا اس جگہ سے. تو دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ امتحان دینے آئے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پکنک منانے آئے ہیں، ایک پکنک اسپاٹ ہے دنیا. کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پارٹی کے لیے آئے ہیں، ون بگ پارٹی ٹائم، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مزے کرو خوش رہو. تو لہٰذا وہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے. قرآن نے ہمیں بتا دیا کیا مقصد ہے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو. جو ایگزامینیشن ہال کے، امتحان گاہ کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ عام زندگی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. عام زندگی پر وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو ایگزامینیشن ہال کے ہوتے ہیں. امتحان گاہ کی قوانین اور امتحان گاہ میں جو وقت گزارا جاتا ہے وہ مشکل وقت ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ گزارا گیا ہوتا ہے، وہاں ریلیکسیشن نہیں ہوتا. ہر امتحان کے ساتھ جو تصور ہمیں آتا ہے وہ وقت کی کمی کا، ہمیشہ وقت کم ہوتا تھا، کام زیادہ ہوتا تھا، ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. سر اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی انسان کو کہ کہیں دیکھ لے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک نظر گھڑی پر رہتی تھی اور ایک نظر اپنے پیپر پر ہوا کرتی تھی. تو یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ کی طرح ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے. اس شاگرد کے فیل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی جو اپنے پرچے پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں کے پرچوں کے بارے میں فکر کرتا رہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ضرور پاس ہوگا، وہ پاس نہیں ہوگا، اور اپنی فکر نہیں کر رہا. تو جس کو اپنی فکر لگ جائے وہ تو دوسروں پر کمنٹ دینے کے قابل رہتا ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے کوئی اور. پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کورس ہو اس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، اپنا سلیبس پڑھا جائے اور استاد کی ہدایات پر عمل کیا جائے، جو سوال پوچھے جائیں انہی کا جواب دے. یہ پاس ہونے کا طریقہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص جس نے کبھی سلیبس نہ پڑھا، کبھی استاد کی ہدایات پر غور نہ کیا، اور جب اس کا کوشچن پیپر آیا تو ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال بنا کر آ گیا، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ اس نے سوچا کہ نہیں، یہ سوال اچھا نہیں ہے، میں ایک اور سوال بنا دیتا ہوں۔ تو اس کو سوالات پوچھنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا تھا، اس کو جواب دینے کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ لیکن ہم بھی اپنے چاروں طرف کچھ لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ بجائے کہ وہ اطاعت کریں اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، وہ الٹے سوالات ہی پوچھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے پردے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی؟ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ ایک شاگرد جو ہے وہ ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال بنا کر آ جائے۔ اسی طرح جو پرچے میں آتا ہے بس اگزیکٹلی اسی کا جواب دینا ہوتا ہے۔ فزکس کا پیپر ہے، جو کوشچنز آئے ہیں انہیں کو آپ کو آنسر کرنا ہے۔ اب کوئی بہت ہی علم رکھتا ہو بچہ، بہت عالم ہو، خوب اس نے اچھی طرح پڑھا ہو، وہ کہے کہ نہیں، ان سوالوں کا جواب تو نہیں دیتا، میں اپنا علم استعمال کر کے اور مزید سوال بنا لیتا ہوں، اسی کے متعلق بنا لے، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امتحان اس میں تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک تو وقت کی قدر اور قیمت، اس وقت کا بہترین استعمال۔ دوسرے، علم کا امتحان ہوتا ہے کتنا پڑھا، اور خالی علم بھی فائدہ نہیں دیتا، علم کے ساتھ اطاعت، جو فارمیٹ ہے اسی کو فالو کرنا ہے، اپنے علم کے غرے پر کچھ اور نہیں کر کے آنا وہاں پر، بلکہ جس طرح کے سوالات پوچھے گئے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اسی طرح سے امتحان کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیا کے امتحان پر بھی اسی طرح سے لاگو ہوتی ہیں۔ ایگزامنر کے بارے میں بتایا، کون ہے اللہ؟ وہو العزیز، اور وہ زبردست ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی لاپرواہ قسم کا یا لا علم قسم کا تمہارا ایگزامنر ہے کہ تم چیٹنگ کر لو یا کچھ سے کچھ کر لو تو اس کو پتا نہ چلے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چیز وہ جانتا ہے، وہ زبردست ہے، الغفور، اور ساتھ ساتھ درگزر کرنے والا بھی ہے۔ بہت سخت مزاج، سخت خو قسم کا ایگزامنر نہیں ہے۔ تم اپنی بھرپور کوشش کرو، چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی، وہ اس کو درگزر فرمائے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ کلما القیا فیھا فوج سالہم خزانتھا الم یاتکم نذیر، ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ یہ سوال کیوں پوچھیں گے؟ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جہنم میں جانے والوں کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے، کہ جو یہاں وہ آئے ہیں اپنی غلطی سے آئے ہیں، اپنے ہاتھوں انہوں نے جہنم کمائی، ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ نذیر کی بات پر دھیان دیتے۔ تو جہنم میں جانے والوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ ہاں ہم اسے بچ سکتے تھے۔ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمعو، کاش کہ ہم سنتے رہتے۔ کننا نسمعو، اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری ہے، ایک دفعہ سننے کی بات نہیں ہے بلکہ مسلسل سننے کی بات ہے۔ کم ہی ایسے روشن دل والے انسان ہوتے ہیں جو ایک دفعہ سن کے سمجھ جائیں۔ قرآن ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، بار بار دہرائی ہوتی ہے اس کے اندر، اور قرآن کا ایک دفعہ سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ سنا اور کئی دن تک نہ سنا، یا کئی مہینے نہ سنا، ایک مہینے سن لیا پھر پورے سال نہ سنا، تو وہ ایک مہینے کا سننا بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہو کے رہ جائے، اس کا اثر نل اینڈ وائڈ ہو جائے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ سننے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہر ایک پڑھ نہیں سکتا، لیکن اکثر میجورٹی سن سکتی ہے۔ قرآن کا مزاج سننے والا ہے، سن کر جس طرح اثر کرتا ہے یہ کلام، ایسے پڑھنے میں اس کا اثر نہیں ہوتا عام طور پہ۔ ثواب کے لیے انفرادی طور پہ پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن ہدایت کے لیے اس کا سننا نہایت ضروری ہے۔ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے رہتے یا ہم اس کو سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ مغرور لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں آئی نو مائی سیلف، میں خود اپنے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، آئی کین ڈیسائڈ فار مائی سیلف، میں خود اپنے بارے میں فیصلے کر سکتی ہوں، آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ ٹو، کوئی مجھ سے نہ کہے کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ مغرور لوگوں کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اور تکبر کے ساتھ جنت میں جایا جا نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شیطان اسی رویے کی وجہ سے تو جنت سے نکالا گیا تھا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور بہت بہتر سمجھا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تو یہ عاجزی ضروری ہے نا، جھکنا ضروری ہے، اور انسان کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ جھک جائے اللہ کے علم کے آگے، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہمارے ایلیمنٹس جمع کیے، ہمارے ذرات جمع کیے، جو 10 ٹریلین سیلز ہمارے جسم کے اندر ہیں، ایک ایک سیل اس نے بنایا ہے۔ تو جس نے ہمیں اس طرح، کچھ بھی نہیں تھے اور ہمیں اس طرح سے اس نے بنا کھڑا کیا، اور اسمبلی بھی نہیں ہے، انسان کا وجود اسمبل نہیں ہوتا جیسے گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں کہ کہیں ٹائر بن گئے، کہیں سٹیرنگ بن گیا، کہیں بونٹ اور کہیں دروازے، پھر لا کے جوڑ دیا گیا۔ مائکروسکوپک چیز کو بڑھاتا ہے، اس کو ایک چھوٹی سی چیز میں اضافہ کرتے 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 انسان بن جاتا ہے۔ تو وہ جس نے تم کو اس طرح سے بنایا وہ نہ جانے گا؟ مراد ہے تم بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا سکیپٹیسزم ہے تمہارا؟ کیوں نہیں تمہیں یقین آتا اپنے رب پر؟ کیوں نہیں تم اس پر اعتماد کرتے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ لطیف سب جانتا ہے، مائنیوٹسٹ ڈیٹیل جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، اے ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، زاد راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، کیونکہ جانچنے والا باریک بین ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کے کندھوں میں۔ دیکھیں کندھوں کا لفظ کتنا خوبصورت ہے، جیسے جب ماں باپ کو پیار آتا ہے چھوٹے بچوں پہ، خاص طور پہ والد کو، تو اٹھا کے اپنے بچے کو کندھے پہ نہیں بٹھا لیتے، بہت پیار کی علامت ہوتی ہے۔ یا جب عوام اپنے لیڈر کی عزت کرتے ہیں، تو بعض دفعہ اپنے لیڈرز کو یا جو پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ کوئی اسپورٹس جیتے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ پیار کا بھی سمبل ہے اور عزت کی بھی علامت ہے، کتنی خوبصورتی سے بات کی گئی ہے۔ چلو اس کے کندھوں میں، وکلو میں رزقی، اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن فری لنچ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی یہاں پر ایسے ہی بس تم کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ ایک ایک نوالے کا، ایک ایک گھونٹ کا، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پیسے کا حساب ہو جائے گا۔ امن تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک کی زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم کس زمین پر بیٹھے ہیں، اس کے اندر آگ ہے، اور کس طرح یہ چکر کھا رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، ہم ایک آگ کے گڑھے کے اوپر بیٹھے ہیں، کتنے ہم ولنریبل ہیں، انسان اس قدر کمزور، اس قدر محتاج، تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے، یا وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور نافرمانیاں کر کر کے اپنے رب کو غصہ دلائے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کتنی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. رزق کا روک لینا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے جو جینیٹک انجینئرنگ سیکھ لی ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے سیڈز کے اندر سے ریپروڈکشن کا جین نکال دیا ہے. اب آپ کو جینیٹکلی جو مینوفیکچرڈ بیج ملتے ہیں، اسے ایک فصل تو نکل آتی ہے، لیکن اسی بیج کو دوبارہ بو کر اگلی فصل نہیں اگائی جا سکتی، اس لیے کہ ریپروڈکشن کی صلاحیت نہیں رہی ہے اس بیج کے اندر. دوبارہ جا کے انہی سے پھر آپ کو گرین خریدنا ہوتا ہے جن کے پاس یہ فوڈ سورس ہے، جنہوں نے کہ غلے کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. تو جب انسان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تمام بیجوں سے اگنے کی صلاحیت چھین لے، بادلوں کو برسنے سے روک دے، سورج کو فصلیں پکانے سے روک دے؟ کچھ مشکل نہیں. اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، تکبر غرور کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ دو طرح کے رویے، دو طرح کے زندگی گزارنے کے ایٹیٹیوڈ ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. ایک وہ کہ جو شخص زمین پر رینگ رہا ہے. اب آپ کسی کو اگر دیکھیں کہ کوئی اوندھے منہ چل رہا ہے، ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے بجائے منہ کے بل چلتا ہے، گھسٹ رہا ہے. بطن اور فرج، بس یہ دو ہی چیزیں. گھٹیا نصب العین، ذہنی پستی، پوائنٹ آف ویو لمیٹڈ اس کا. تو کیا بتائیے وہ ٹھیک ہے؟ یا وہ شخص جو کہ دو ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہے، باوقار ہے، بیلنسڈ ہے؟ یقیناً جو شخص سیدھا کھڑا ہے وہ بہتر ہے. اگر ساری دنیا منہ کے بل چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہم بھی اوندھے ہو جائیں گے؟ لیکن افسوس کہ آج یہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو سیدھا چل رہا ہے اس پر لوگ ہنستے ہیں، اور جو اوندھا ہو گیا وہ قابل عزت ٹھہرا. تو اوندھوں کو دیکھ کر الٹا ہونے کے بجائے ان کو سیدھا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. یہی مسلمانوں کا کام ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا، اب تم لوگوں کی غلطیاں ان کے لیے واضح کرو. اب جو شخص بالکل زمین سے قریب ہے، چپکا ہوا ہے، اسے کیا نظر آئے گا بتائیے؟ اپنی آنکھوں کا وہ کیا استعمال کر سکتا ہے؟ اپنے کانوں کا کیا استعمال کر سکتا ہے؟ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو صرف زمینی خواہشات کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں. ان کے ذہن بھی پست ہوتے ہیں، ان کی گفتگو بھی پست ہوتی ہے، اور ان کا نصب العین بھی بہت پست ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص جو سیدھا کھڑا ہے، تو دیکھیں نا اپنی آنکھ سے وہ کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے، چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے اس کے اندر، کانشیس ہو کے زندگی گزارتا ہے. وہ بہترین استعمال کر رہا ہے اپنی آنکھوں کا، اپنے کان کا اور اپنی سمجھ کا، اور وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے. تو لمیٹڈ ویژن رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم صرف دنیا ہی دنیا کو دیکھیں؟ اللہ ہمیں آخرت تک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے، تو نظر اٹھا کے، نظر بلند کر کے انسان دور تک دیکھے. دیکھیں دنیا کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں نا. ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا، وہ نکلا کہیں سے، اس نے نیچے دیکھا تو کیچڑ ہی کیچڑ نظر آئی. ایک نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تاروں بھرا آسمان نظر آیا. تو جب پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر، ہدف جب ہم بلند کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟ ہم صرف دنیا تک اپنے آپ کو محدود کیوں رکھیں؟ ہم کیوں نہ آخرت کی وسعتوں تک اپنی نظر کو دوڑائیں، اور آخرت کے عظیم درجات کیوں نہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں، اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ قل ان سے کہیے ارائیتم کیا تم نے کبھی غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہارے لیے نکال کر لا دے؟ یہ سوالات قرآن پوچھتا رہتا ہے تاکہ سننے والوں کو بھی انوالو کرے۔ قرآن کا انداز انٹریکٹیو ہے، سوالات دراصل انسان کے ذہن کو جگانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی نعمت اللہ کی، پانی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ یہ تمہارا پینے کا میٹھا پانی لے جائے تو دنیا جو کہ 3/4 پانی سے کور ہوئی بھی ہے، 3/4 زمین پر پانی ہی پانی ہے، لیکن وہ پورٹیبل واٹر نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہی نے ایسا انتظام کیا کہ تمہارے لیے اس نے میٹھا پانی بنایا، اور اگر وہ لے جائے تو تم کیا کر لو گے؟ پانی میں گھرے ہونے کے باوجود پیاس تمہاری بجھے گی نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این او کا ایک میجر کنسرن، بہت بڑا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرنکنگ واٹر ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ تو کیوں نہ انسان اپنے رب کو راضی رکھے، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے، کہ اللہ نعمتیں بھی پھر وافر اس کے اوپر اپنی برسائے۔ سورت القلم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ کون سا قلم ہے؟ دو آرا ہیں مفسرین کی، ایک کہتے ہیں وہ قلم جس سے کہ تقدیریں لکھی گئیں، کچھ کہتے ہیں وہ قلم جس سے کہ قرآن لکھا گیا۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ قلم سے مراد ہے کوئی بھی قلم جو بھی علم کو قید کر لیتا ہے، علم کو کاغذ کے اوپر لکھ کر اگلی نسل کے لیے جس علم کو فائدہ مند بنا دیا جاتا ہے، اس قلم کا یہاں پر ذکر ہے اور اس لکھنے کا ذکر ہے۔ تینوں ہی معنی اگر ہم لے لیں تو مراد ہے چاہے وہ الہامی علم ہو، چاہے اکتسابی علم ہو، ریویلڈ نالج ہو یا ایکوائرڈ نالج ہو، یا اللہ کے پاس جو اس کا اپنا علم ازلی ہے، تمام کے تمام علوم جمع ہو جائیں، وہ گواہ ہیں اس بات پر۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، آپ مجنون نہیں ہیں، سارا علم گواہی دے رہا ہے اس بات کی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ کو یہ دیوانہ کہہ رہے ہیں یا ساحر کہہ رہے ہیں یا جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ ساری تنقیدیں، یہ سارے اعتراضات، یہ شکوک اور شبہات، اور یہ تمام ان کی بدتمیزیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والی بلندی درجات سے اللہ تعالیٰ آپ کو فیضیاب فرمائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کا بھی اجر بڑھتا چڑھتا رہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر تھا، تو پھر اعلی اخلاق کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ قرآن کی گواہی ہے کہ آپ انتہائی اعلی اخلاق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو دیکھیے، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی یہ گواہی ہے، تو اس گواہی کو سامنے رکھ کر اپنے نبی کے شایان شان کچھ تو ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور کاروباری اخلاق نہیں، دکھاوے کا اخلاق نہیں کہ ڈسپلے پر جب ہوں تو بہت مسکرائیں بھی اور بہت آواز بھی ہماری میٹھی ہو جائے، لیکن جب ہم سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو پھر ہم تلخ ہو جائیں اور کڑوے ہو جائیں اور بدتمیز ہو جائیں، ایسا اخلاق نہیں۔ یہ اخلاق دراصل کسی خاص وقت میں خاص رویے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ جس کے اندر آ گیا ہو، جس کی روح نے تقوی کا لباس پہن لیا ہو اور جس کے ذہن کا سوچ کا تزکیہ ہو چکا ہو، تو پھر اس کا اخلاق بھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو بہترین اخلاق چھپے اور کھلے ہر حال میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ اور ہر جگہ یہ نہیں کہ انسان کو جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو وہاں تو وہ بہترین انداز میں بات کرے، اور جہاں کچھ ملنے کی امید نہ ہو وہاں بدتمیزی کرے۔ اگر آپ کو اپنے اخلاق کی گواہی لینی ہے تو آپ اپنے نوکروں سے لیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ ڈرائنگ روم میں تو ہم آل اسمائلز ہوتے ہیں نا، اس قدر ہم پولائٹ ہوتے ہیں، اور کیا ہمارا اخلاق کا حال ہوتا ہے۔ اور کچن میں جاتے ہیں تو کوئی سوچ نہیں سکتا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا مہمان کہ ابھی ابھی ہم کس لہجے سے اور کس تیور سے بات کر کر آئے ہیں۔ مہمانوں کو تو ہم کس طرح سرو کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کوئی شخص ہے جو کہ ہم سے جونیئر ہے یا ہم سے دبا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایسا منافقوں والا اخلاق اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تو ایک رویہ ہے جو کہ پوری زندگی میں چلتا رہتا ہے انسان کے، ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے؟ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو کہ راہ راست پر ہیں۔ فلا تطع المکذبین، لہذا آپ ان چٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز مت آئیے۔ یہ بڑی بات ہے، سوشل پریشر کو برداشت کر جانا، اس لیے کہ میجورٹی نے جھٹلایا ہمیشہ اللہ کی کتاب کو، رسول کی سنت کو، اکثریت نے جھٹلایا۔ اور اس کے لیے بڑا انسان کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہے یا دین پر معاشرے میں رہتے ہوئے عمل کرنا چاہے۔ تو کانفیڈنس کو آزمانا ہے تو یہ میدان ہے۔ مت بات مانو ان لوگوں کی جو جھٹلانے والے ہیں۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ یعنی کفار چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر کار فرما ہو جائیں، کمپرومائز کر لیں دین کے معاملے میں، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر کام کریں، کچھ اپنی بات منوائیں، کچھ معاشرے کی بات مانیں، کچھ لوگوں کا دل رکھیں، کچھ ان کی خواہشات کی بھی گنجائش نکلے، کچھ معاشرے کی رسومات کا بھی پاس رکھ لیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ان کی باتوں کو مان لیں گے، یہ بھی اپنی دشمنی چھوڑ دیں گے، یہ بھی آج آپ کو بڑھ کر دوست بنا لیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، ہرگز مت دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے۔ یہ ایک شخص کا یہاں پر کیریکٹر سکیچ ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، نام نہیں لیا گیا، لیکن جو بھی روایات آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکے کے معاشرے کا کھاتا پیتا انسان تھا، ایفلوئنٹ لوگوں میں سے تھا، علم تھا، دولت تھی اس کے پاس، آسودہ حال تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو پیسہ انسان کے اندر اعتماد تو پیدا کرتا ہے، علم اور پیسہ، اور جب بھی دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اور تین چیزیں عزت، علم اور پیسہ جب جمع ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان میں ایک اعتماد پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دبتے نہیں ہیں نا، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے، آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، تو آپ ڈرتے نہیں کسی سے، آپ دبتے نہیں کسی سے۔ یہ کانفیڈنس بھی بڑی چیز ہے، اور چونکہ یہ کانفیڈنس ہوتا ہے اسی لیے ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے نیک کام کرنے کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ کانفیڈنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ یہ تین چیزیں علم، عزت اور پیسہ اعتماد سے بڑھا کر، کانفیڈنس سے بڑھا کر انسان کو ایروگنس پر لے جاتا ہے، تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، وہ چیز پھر ہلاک کر دیتی ہے، پھر وہ برائیوں کو آگے پروموٹ کرتا ہے اور غلط کاموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی شخص تھا، پیسے والا تھا، مال والا تھا، آگے ہم پڑھیں گے کہ مال اور بیٹوں والا تھا، لیکن انتہائی انسلنٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت روڈ تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روڈ ہونے کو اور انسلنٹ ہونے کو اور بدتمیز ہونے کو پر اعتماد ہونا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بدتمیز ہونا پر اعتماد ہونا نہیں ہوتا۔ اتلم بعد ذلک زنیم، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ناک کا خاص ذکر کیا، یہ ناک نہیں کٹی دیکھ سکتا تھا اپنی کہ نہیں، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو میرا تو مقام مرتبہ معاشرے کے اندر کم ہو جائے گا، ایسی میری آؤ بھگت اب نہیں ہوا کرے گی پارٹیز کے اندر، آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا۔ تو اسی ناک کا ذکر ہے کہ اس کے ناک کو ہی داغا جائے گا، اس ناک نے ہی اس کو ہدایت پر نہ آنے دیا۔ انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، مراد ہے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے کہ الا ماشاء اللہ، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے۔ رات کو وہ سو رہے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ اب یہ واقعہ غور سے سنیے گا، یہ آج کل کے ایک ٹپیکل لا خدا بزنس مین کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، روتھلیس بزنس جس کو کہ کہا جاتا ہے، کہ ایک آنا ایک پیسہ کسی کے پاس جانے نہ پائے، میکسیمم پروفٹ، زیادہ سے زیادہ اپنے کھتے بھر لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اپنا بینک بیلنس بڑھا لیا جائے، اور مزدور ہیں یا کام کرنے والے ہیں جو غریب ہیں تو ان کو منیمم دیا جائے، منیمم ویجز، میکسیمم کام۔ ایک یہ رویہ جو ہم دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے میں، اور دوسرے کیا کہ غریب محتاجوں کو حقارت سے دیکھنا، حقارت کا رویہ ان کے ساتھ رکھنا کہ یہ تو مفت خورے ہیں، فری لوڈرز، کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ اس لیے رویہ بنتا ہے انسان کا جب وہ یہ سوچے کہ سب میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنے قوت بازو سے، اپنے علم سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، ان کو کیوں دوں، یہ خود کیوں نہیں کما لیتے جا کر۔ یہ رویہ اس کا ایک نقشہ ہے۔ فتنادوا مصبحین، صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، چنانچہ وہ چل پڑے، اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ یہ ان کا رویہ تھا، کیا سمجھے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارا اختیار ہے، ہماری طاقت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ نہیں، ان کی ملکیت نہیں ہے، اپنے باغ کے مالک، اپنے پیسے کے مالک یہ نہیں ہے۔ کیا ہوا، جس کا باغ تھا اس نے سارا پھل پہلے ہی توڑوا لیا۔ اللہ کا باغ تھا، جو پیسہ ہمارے پاس ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ تو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ۔ آج بھی آپ دیکھیے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، لوگ نوکر رکھتے ہیں اور کم سے کم تنخواہ دے کر زیادہ سے زیادہ کام لینا ہمارے ہاں بجائے شرمندگی کے فخر کی علامت بن گیا ہے۔ بعض دفعہ خواتین جب آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں، کبھی سنا کریں، وہ کہتی ہیں اچھا تم 5,000 دے رہی ہو اپنے نوکر کو، میں تو اس سے ڈسٹنگ بھی کراتی ہوں، کھانا بھی پکواتی ہوں، گاڑی بھی چلواتی ہوں، مالی کا بھی کام کرتا ہے، چوکیداری بھی کر لیتا ہے، میں تو 3,000 دیتی ہوں۔ اور ہم فخر کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم کتنے عقل مند ہیں، دیکھو کتنا کم پیسہ دے کر کتنا سارا ہم اس سے کام لے رہے ہیں۔ اگر ایمان ہم میں ہو تو ہم شرمندہ ہو جائیں، اگر آخرت کا یقین ہو تو اس ظلم کے اوپر ہم پریشان ہو جائیں کہ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اتنے پیسوں کے اندر اتنا سارا کسی سے کام لے لیا۔ تو متقی لوگوں کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنا کام ہو اس کی حسب حیثیت اور اسی طرح اس کے حساب سے محنت کا پیسہ دے دیا جائے۔ تو محنت کرنے والوں کو تو دینا ہی چاہیے، اور جو بیچارے محنت نہیں کر سکتے، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسکین ان کا بھی حق نکالنا ضروری ہے.
فلما رأوها قالوا إنا لضالون,
لیکن جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں, نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے سب سے بہتر جو آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. یعنی کوئی ہوگا ان کا ایک بھائی کہتا ہوگا کہ بھئی اللہ سے ڈرو. تسبیح سے مراد کیا ہے؟ عملی تسبیح, کہ تم اچھے عمل کیوں نہیں کرتے. اللہ کو یاد کرنا, زبانی ذکر بھی انسان کو اچھے عمل پر آمادہ کرتا ہے. اگر انسان زبانی ذکر بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیز بھی اس کو بدعملی کی طرف لے جاتی ہے. اب ان کا بھائی سمجھاتا ہوگا ان کو کہ بھئی تم غریبوں کو ان کا حق دے دو. یہ کہتے ہوں گے کہ بس یہ تو ایسی ملا ہیں, بس ڈرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت, گٹ سی نہیں ان کے اندر. ہم جو ہے نا ہم چلائیں گے بزنس. روایات میں آتا ہے کہ یہ کچھ بیٹے تھے, ان کے والد بہت نیک آدمی تھے اور جب بھی کوئی فصل کاٹتے تھے تو غریبوں کو ان کا حصہ دے دیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں کہ لوگ ہم کو بیوقوف بنا کر اور ہم سے کچھ بٹور کر لے جائیں. ہم بہت ذہین ہیں, ہم بہت تیز ہیں, ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے. تو وہ بھائی ان کا یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم سے میں کہتا تھا نا کہ تم اللہ کی تسبیح کرو. قالوا بولے سبحان ربنا انا کنا ظالمین, وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب, واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. اب یہ بہت دلچسپ ایک مقام ہے. دنیا کا باغ تو ان کا جل گیا تھا لیکن آخرت کا باغ انہوں نے بچا لیا. ہم نے دو اقسام پڑھی ہیں کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو کس قسم کی ہوتی ہے. ایک ہم نے پڑھا آزمائش کے طور پہ آتی ہے, ایک ہم نے دیکھا کہ عذاب کے طور پر کوئی مشکل آتی ہے. یہ تیسری قسم ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, یہ تنبیہ کے طور پہ جو مشکل آئی. تنبیہ کیا ہوتی ہے, وارننگ کیا ہوتی ہے, اس کو تادیب بھی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے تعذیب, تعذیب کے طور پہ کوئی نعمت کا چھن جانا. ایک ہوتا ہے تادیباً, تادیباً کسی نعمت کا چھن جانا, ادب سکھانے کے لیے, وارن کرنے کے لیے. یہ وارننگ آئی تھی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس سے جو نعمت چھن گئی ہے وہ وارننگ ہے؟ یوں پتا چلے گا کہ جیسے ہی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے جائے گی ہم فوراً ہوشیار ہو جائیں گے کہ میرے فلاں قصور کی سزا ہے. میں نے فلاں جو کام کیا تھا نا, یہ آج اس کی سزا مل گئی مجھ کو. مثال کے طور پہ کسی کا مذاق اڑایا تھا یا کسی کا مال ہتھیا لیا تھا, اللہ نہ کرے, اور ہمارے ساتھ بھی اگر وہی ہو گیا تو انسان فوراً کنیکٹ کر لے دونوں چیزوں کو کہ اچھا یہ اس وجہ سے یہ ہوا, اور پھر اپنے عمل کی اصلاح کر لے. یہ بڑی چیز ہے. جیسے کہ ان کا معاملہ یہاں پر ہوا, دیکھیں ان کی اصلاح ہو گئی نا. انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسے کام نہیں کریں گے, اپنے رب کی طرف ہم اب راغب ہوتے ہیں. ہم تسبیح کرنا پہلے بھول گئے تھے تو ہم کو سزا ملی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا, ایک چھوٹا سا عذاب ہم پر آ گیا, لیکن اب ہم تسبیح کر رہے ہیں. سبحان ربینا انہوں نے کہا. تو دنیا کا باغ تو جل گیا لیکن آخرت کا باغ بچ گیا. تو یہ وارننگ لے لینا بھی یہ بہت خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ انسان اس طرح سے سبق حاصل کر لے. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون, ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے, کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں جیسا کر دیں گے؟ کیا طنز اور تانا اور نصیحت کرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کیا قتل کرنے والا ایک قاتل اور زندگی دینے والا ایک ڈاکٹر کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہٹلر ایک جیسے ہو جائیں گے؟ از ڈیتھ دا لیولر, کیا موت سب کو برابر کر دیتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو انسان کی عقل نہیں مانتی. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا فزیکل لاس کے حساب سے تو بالکل پرفیکٹ ہے. آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جلے گا, پہاڑ سے نیچے کودے گا ہلاک ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو مورل لاز ہیں, جو اخلاقی قوانین ہیں, ان کے لحاظ سے دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, چھالا بھی نہیں پڑتا, طنز کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور خود خوش رہتا ہے, کسی دوسرے کا مال مار کر کھا لیتا ہے, حرام کھاتا ہے, یا یتیم کا مال اس نے مار لیا, یا وراثت میں کسی کو حق نہ دیا, یا کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا, اس کے تو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتا. تو انسان کی عقل نہیں مانتی کہ سب برابر ہو جائیں گے مٹی ہو کر. کیسے مٹی ہوں گے؟ جسم مٹی ہوں گے، اعمال مٹی ہو نہیں سکتے. مالکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اب یہ کون چاہے گا کہ ہم سب مر کر برابر ہو جائیں؟ کون بچہ یہ چاہے گا کہ رزلٹ نہ نکلے؟ وہی بچہ چاہے گا جس کو پتا ہے کہ پیپر بہت خراب ہوا، وہی چاہے گا کہ چوری ہو جائے، اور ایگزامینیشن کے پیپر جہاں رکھے ہیں وہاں آگ لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے. لیکن نہیں، جس نے اچھا پیپر کیا ہوگا وہ تو کبھی نہیں چاہ سکتا کہ میرا پرچہ کھوئے یا اس کا پتہ ہی نہ چلے. تو جنہوں نے اعمال پورے کیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب مر کر برابر ہو جائیں گے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کوئی عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی مختلف سوالات پوچھے گئے کہ کوئی عقلی ثبوت، کوئی معاہدہ، کوئی مشاہدہ تمہارے پاس اگر ہے تو لے کر آؤ کہ ایسا ایسا ہوگا. اور ہر ایک سوال کا جواب نہیں کے اندر ہے کہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کر دیا کرتے تھے. جب ان کے بس میں تھا تب نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں نا کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ امبیرسمنٹ کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جب سب لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بھی وہ کام کریں. اب آج تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بڑی امبیرسمنٹ لگتی ہو اور چھوڑ دی نماز لوگوں کے پریشر میں آ کے. قیامت کے دن دیکھیں گے کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، اور جب یہ نہ کر سکیں گے تو آؤٹ آف پلیس فیل کریں گے، سب شرمندگی ہوگی. چاہیں گے تب بھی نہ کر سکیں گے، اس کے لیے پریکٹس کرنی تھی نا دنیا میں پریکٹس نہ کی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ جرمانے کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو صالح بندوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جب یہ کافر کلام نصیحت سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب یہاں کچھ نظر کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر حق ہوتی ہے. انسان کی نظر میں کوئی نہ کوئی تاثیر ایسی ہے جو دوسرے کی نفسیات پر اثر ڈالتی ہے. ہم عام زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پیار سے آپ کو دیکھے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی جسمانی طور پہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. اور کوئی غصے سے یا نفرت سے دیکھے تو اس کا بھی انسان اپنے جسم کے اوپر اثر محسوس کرتا ہے. جب پتھروں کے اندر سے ریڈیشن نکل سکتی ہے اور ریز نکل سکتی ہیں تو انسان کی آنکھ تو پھر انسان کی آنکھ ہے. اگر یہ کوئی سپرسٹیشن یا کوئی وہمی بات ہوتی نظر کا لگنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو تمام توہمات کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. لیکن نظر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ حق ہوتی ہے. اس کے بارے میں دعائیں ہیں، آپ کو وہاں سٹال پہ کارڈز بھی مل جائیں گے، نظر کی مختلف دعائیں ہیں، وہ پڑھ کے انسان پھونک لے. اسی طرح تینوں قل پڑھ کے پھونک لیے جائیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، یہ سب چیزیں انسان اگر اپنے اوپر پابندی کے ساتھ پڑھ کر پھونکتا رہے. صبح شام کی دعائیں ہیں، پانچ منٹ بھی نہیں لگتے صبح اور شام وہ دعائیں پڑھنے میں، بس یہ دعائیں پڑھ کے انسان اپنے اوپر صبح شام پھونک لے، یہ ذکر اذکار کر لے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جادو سے، ٹونے سے، ٹوک سے، نظر سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے وہ کسی کام کے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے ڈالتے ہیں، گرہیں ڈالتے ہیں یا بٹتے ہیں دھاگے کو اور بچوں کے ہاتھوں میں پہنا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ بچہ اتنا موٹا، اتنا گورا، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ کالے دھاگے کو ہی لگتا ہے نظر لگ جائے گی اس کی. اور وہ دھاگا بچانے والی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام دھاگوں میں گرہ لگانے کو جادو سے شمار کیا کرتے تھے. دھاگے نہیں بچاتے، یہ کام نہ کریں، گندے لگتے ہیں. اور پھر وہ تعویذ بھی ڈال دیتے ہیں، تعویذ بھی بچانے والی چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. قرآن کے تعویذ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے اندر، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تعویذ ہوتا ہے چاہے وہ قرآن کا ہی ہو، پھر اگر وہ کہیں اتر گیا تو لگتا ہے کہ اب فوراً کوئی نہ کوئی بلا آ جائے گی. اللہ سے بڑھ کر توکل تعویذ کے اوپر ہو جاتا ہے. پڑھ کر پھونک دینا یا خود پڑھ کے پھونک لینا، یہ ہے دراصل جو چیز ہم کو سنت سے ملتی ہے. دوسرے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مرچیں جلانا، کہ وہ آتے ہیں اور وارتے ہیں اور پھر مرچیں اٹھا کر چولہے میں ڈال دی جاتی ہیں، یا انڈے پہ وہ یا گوشت وہ چیل کبوں کو کھلا دیا جاتا ہے. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، غذا کا ضائع کرنا ہے. جب غذا کو اس طرح ضائع کیا جاتا ہے تو پھر یہ شیطانوں کی غذا بن جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ انسان صدقہ خیرات کر دے، وہ چیز زیادہ بہتر ہے، اور پھر ان چیزوں میں نہ پڑے. بعض لوگ آنکھ بناتے ہیں، فیروزی سی رنگ کی آنکھ ہوتی ہے. یہ ایران، افغانستان، عراق وغیرہ کے علاقے میں، ترکی میں بھی اس چیز کا رواج ہے. یا ہارس شو لگا دیتے ہیں وہ گھروں کے اوپر. یہ سب توہمات ہیں اور ان کے ڈانڈے شرک سے مل جاتے ہیں. جو ہمیں چیز بتا دی گئی بس وہ کافی ہے. پھر ہمارے ایک اور بھی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم خود پڑھ کے پھونکیں گے تو اثر نہیں ہوگا، کوئی نیک آدمی کام کرے. مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کے سر میں درد ہے، اس کا علاج ایسپرو ہے. تو بتائیے ایسپرو دینے والا اس کی وجہ سے سر کا درد ٹھیک ہوگا یا ایسپرو سے سر کا درد ٹھیک ہوگا؟ دوا سے ٹھیک ہوگا نا، چاہے میں دوں، چاہے یہ دیں، چاہے وہ دیں، کوئی بھی دے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات پر، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے پڑھنے والے پر توکل کرنے لگتے ہیں کہ یہ پڑھ کے پھونکے گا، وہ نیک ہے، وہ بزرگ ہے، وہ پیر ہے، اس کے پاس جاؤ اور وہ دم درود کرے گا تو فائدہ ہوگا. یہ پھر شخصیت پرستی اور شرک کی طرف چیز لے کے چلی جاتی ہے انسان کو. اس شخص کے پڑھنے میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کی آیات میں ہے. اور خود یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ شفا دے گا، اور پڑھتی چلی جائیے، اس کو روکیے نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نہ نظر اثر کرے گی اور نہ ٹونا، نہ جادو، نہ کوئی اور چیز. سورت الحاقہ مکی سورت ہے، مطلب ہوتا ہے حق ہونے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حق ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہو کر رہنے والی. اور کیا چیز تم کو بتائے؟ کیا ہے وہ ثابت شدہ چیز؟ مراد کیا ہے؟ قیامت. الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حق ہو کر ہی رہنے والی. کذب ثمود وعاد بالقارعہ. ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا. فاما ثمود، تو جہاں تک ثمود کا تعلق ہے، یہ انداز آپ دیکھیں نا، کیا بے نیازی کا انداز ہے اللہ کا. ایز آف دوز پیپل، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویر ایز، کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو کیا ہوا؟ فاہلکوا بالطاغیہ، ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے. اتنی بڑی سزا جھٹلانے کی. اللہ تعالیٰ نہ کسی قوم کی پروگرس دیکھتا ہے، نہ ان کا انٹلیکچوئل اسپیکٹ دیکھتا ہے کہ کتنے یہ پہنچے ہوئے علماء تھے، نہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے سوفیسٹیکیٹڈ، کتنے ریفائنڈ تھے، کیا ان کا کلچر تھا اور کیا ان کی شان تھی مجلسوں محفلوں کی، کیا کٹلری اور کیا کراکری استعمال کرتے تھے کہ خالی مشروب پینے کے لیے ہی تین تین گلاس، اور خالی کھانے کے لیے تین تین چار چار کانٹے اور چمچے، اور اس کے ایٹیکیٹس انہوں نے سیکھے ہوئے تھے کہ فلاں ڈرنک اس گلاس میں اور فلاں جو ہے وہ اس گلاس میں. اللہ نہیں امپریس ہوتا بالکل ان چیزوں سے. انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ان چیزوں کے اندر پڑھ کر، ان پیٹی پیٹی چیزوں میں اتنا الجھ گئے. یہ چیز تو بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ ان کو ایٹیکیٹ نہیں ہے، ٹیبل مینرز نہیں ہے، نیپکن کہاں رکھنا ہے اور کون سے گلاس میں کیا پینا ہے، ان ڈیٹیلز میں پڑے رہے اور اتنے مست ہو گئے ان پیٹی چیزوں کے اندر، کتنی بڑی چیز الحاقہ کو بھول گئے. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ اما آدن، اور رہے آد، جہاں تک آد کا تعلق ہے، وہ اوہلے کو بھی ریح سر سرناتیا، ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. سر سر کہتے ہیں انتہائی یخ، انتہائی تیز ہوا کو، نہایت ٹھنڈی نہایت تیز، اس کو ہم سائبیرین ونڈز کہتے ہیں، سٹی کی سی آواز ہوتی ہے اس کے اندر، آواز کے ساتھ چلتی ہے، بے انتہا تیز ہوتی ہے، مسلسل ان پہ چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن۔ فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ، تم دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کوئی دو گلاس بھی ٹکراتے ہیں نا تو آواز بڑی پینفل ہوتی ہے، ایک تو ہے نا کہ برتن خود نیچے گر کر ٹوٹ جائے وہ بھی آواز اچھی نہیں لگتی، لیکن دو کانچ کی پلیٹیں جب یوں ٹکرائیں آپس میں اور پھر وہ ٹوٹیں، کتنی پینفل آواز ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پہاڑ اور زمین کو اٹھا کر اور ٹکرا کے جب ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو کیا وہ وقت ہوگا، کیا آواز ہوگی اور کیا وہ ہیبت ہوگی۔ اور یہ قرآن نعوذ باللہ کوئی ڈرامے نہیں کرتا، یہ مت سوچیں کہ تو بہت ہی کوئی میلو ڈرامیٹک قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں قرآن، بلکہ کچھ اگر ہم کہیں اس کے بارے میں تو انڈر سٹیٹمنٹ ہے، جو حقیقت ہے وہ تو پھر بھی نہیں پتا چلے گی کہ اصل میں کیسا ہوگا، بس ایک پیل ریفلیکشن ہے، سمجھیے ایک ہلکی سی جھلک ہے جو ہم کو ان الفاظ سے نظر آ جاتی ہے کہ کیا ہوگا اس دن۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز واقع ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے متشابہات میں سے، ہم کہہ نہیں سکتے وہ کیا ہوگا، نہ اس کی کھوج کرید میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی انسان فکر کرے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافیا، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کے اوپر بہت سے وینیئرز ڈال لیتے ہیں نا، بہت سے خوبصورت سے لیبل لگا لیتے ہیں، بہت سی ایکسکیوزز کے ہم ردے چڑھا دیتے ہیں بدعمالیوں کے اوپر، اس دن وہ سارے وینیئرز ہٹ جائیں گے خوبصورت خوبصورت، اور اندر سے اصل بدصورتی نکل آئے گی۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہایت خوبصورت نیت، عمل بے انتہا خوبصورت، حسین محسن ہوتا ہے انسان، لیکن معاشرے کا ریجیکٹ ہوتا ہے، معاشرے کا دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بدصورتی کی طرح سے اوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن وہ ساری بدصورتی اس کے اوپر سے اللہ ہٹا دے گا اور وہ چمکتا ہوا حسین خوبصورت ہیرے موتی جیسا عمل اور وہ نیت سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ خوش خوش وہ اپنے اعمال نامے کو لے کر آئے گا، جیسے ہم بچوں کو نہیں دیکھتے، اگر مارکس خراب ہیں تو پتہ نہیں کتاب کہاں غائب ہو جاتی ہے بستے میں جا کر، پتہ ہی نہیں چلتی، اور ٹیسٹ میں اگر مارکس اچھے آتے ہیں تو ایسے کتاب پکڑ کے آتے ہیں، السلام علیکم، آ کے آپ سے کہیں گے تاکہ آپ پوچھیں کہ اچھا یہ کیا ہے، تو بتائیں کہ ہمارے تو فل نمبر آئے ہیں۔ تو بالکل وہی انداز آپ دیکھیں کہ وہ تو اپنا اعمال نامے کو یوں ڈسپلے کرے گا سب کے سامنے کہ دیکھو دیکھو مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا۔ اور دیکھیں یہ جو ڈسپلے کے انسان کے اندر ہے نا، یہ چیز ہے انسان میں، ایگزیبیشنزم ہے، وہ دکھاوا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس اچھی ہو وہ چاہتا ہے سب دیکھیں۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں، نیک عمل تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے دکھاوے سے منع کر دیا لہذا وہ دکھاوا کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو وہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم موتی چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال کی خوبصورتی جو ہے وہ دکھاوے کی وجہ سے ماند نہ پڑ جائے، تو ڈھانپ ڈھانپ کے رکھتے ہیں اپنے عمل کو، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ ہم نے کیا عمل کرے، ذکر ہی نہیں کرتے ان کا، اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کو دکھائیں پھر قیامت کے دن۔ جب کوئی چیز ایگزیبیشن کے لیے، ڈسپلے کے لیے بنائی جاتی ہے تو اب دیکھیں نا کتنی چھپائی جاتی ہے، تاکہ جس دن ایگزیبیشن ہوگا اس دن سب کو دکھائی جائے گی. تو آپ بھی نیکیاں کیجیے اور اس کو چھپا لیجیے, انشاءاللہ ان کا سب کا ایگزیبیشن اللہ کے ہاں ہونا ہے. فہوا فی عیشت راضیہ, بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا, عالی مقام جنت میں, جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں. اور پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل, محنت, مشقت, بھاگ دوڑ, جد و جہد اور کوشش. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش وہی میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. وہ بینک بیلنس, وہ ہیرے جواہرات, وہ جیولری جس کی دوڑ میں لگے رہتے تھے اور رش کیا کرتے تھے ہم, اس کے پاس وہ سیٹ, اس کے پاس وہ جوتا, کدھر رہ گیا؟ ہلکا انی سلطانیہ, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ, وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جانا, وہ آگے پیچھے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں کدھر گئیں؟ وہ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی ختم ہو جاتا ہے. کوئی پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, کوئی شیخ ہو, کوئی کچھ بھی ہو, یہاں روح نکلی جسم سے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا پرائم منسٹر صاحب کا کیا حال ہے, کب جائیں گے وہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ باڈی کب جائے گی, باڈی کب اٹھائیں گے, یہ کہا جاتا ہے نا, مردے کو کب دفنائیں گے. سب پر ایک ہی لیبل لگ جاتا ہے مردے کا اور بس, اس کے آگے کچھ نہیں. کتنی بھی شاندار گاڑیوں میں ٹریول کیا ہو, لیکسس ہو کہ مرسیڈیز ان کے پاس ہو, جاتے سب میت گاڑی میں ہی بیٹھ کریں. سب یاد رکھیں, سب ایک جیسا لباس پہنتے, دنیا میں تو کھپ جاتے ہیں ہم ڈفرنٹ لگنے میں اور لباس کے چکر میں. پہننا سب کو آخر میں کفن ہی ہے, کوئی ڈیزائنر کافن کسی کے لیے نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی کوئی امتیازی شان ہو, یا کوئی نرالا ہی اس نے کفن پہن لیا ہو اس وقت. کتنے بھی حسین باتھ رومس کیوں نہ ہو, کتنا ٹائم ہم باتھ رومس میں لگاتے ہیں واش رومس کے اندر. کبھی آپ کمپیئر کریں کہ ہم نے واش روم میں کتنا ٹائم لگایا اور ہم نے اللہ کے کلام کے لیے کتنا ٹائم لگایا. مثال اچھی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. میجورٹی کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پرسنل گرومنگ اور اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا ٹائم بہت بڑھ جائے گا, بجائے کہ اللہ کے کلام کو جو توجہ دی یا نمازوں کا جو حال ہم نے کیا. پچھتائیں گے اس دن, حلق عنی سلطانیہ, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. کہا جائے گا خذوہ فغلوہ, پکڑو اسے اور اس کو توق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ, پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو, لپیٹ دو. دنیا میں شریعت کی پابندیاں برداشت نہیں ہوتی تھیں, نہیں ریسٹرکشنز نہیں لگوانی, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, ہم نہیں مان سکتے, ہمیں یہ کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے, یہ کرتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے, یوں کرتے ہیں تو نیند آتی ہے, بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے. دنیا میں تو اتنی ساری باتیں تھیں اور آج کیسے جکڑے گئے. دنیا میں ذرا سی شریعت کی پابندیاں برداشت کر لیتے تو یہ تو حال نہ ہوتا آج. کون تھا یہ؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا. ولا یحط علی طعام المسکین, اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یعنی جہنم میں لے جانے کا ایک سبب کیا ہوگا؟ خود کھانا کھلانا تو دور کی بات, کسی سے کہتا بھی نہیں تھا, کسی کو انکریج بھی نہیں کرتا تھا, کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا کہ محتاجوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. تو محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. آپ دیکھیں روٹی ووٹیاں جہاں ملتی ہیں نا, ہر محلے میں ایسے ہوٹلز ہوتے ہیں, ملباری ہوٹلز جو ہوتے ہیں, ان کے باہر مغرب کے وقت یا مختلف اوقات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں جا کر کھانا کھلا دیں ان کو. مت دیکھیں کہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں یا بھیک مانگنے والے ہیں, جو بھی ہے سب کے ساتھ پیٹ تو لگا ہے, تو ضرور ہی انسان کھانا کھلانے کا اہتمام کرے. مہینے کے لیے آپ کچھ تھوڑا سا بجٹ اپنا بنا لیجئے, یا جو بھی آپ کو سہولت ہو, جتنا بھی آپ افورڈ کر سکیں, لیکن ہر مہینے کچھ نہ کچھ یقیناً انسان کو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. خود پکا کر آپ بھجوا دیجئے کہیں غریبوں کو. لوگ مزدور ہوتے ہیں, گھر بنا رہے ہوتے ہیں یا سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں, موقع بہت ہیں. دراصل غریب ملک میں رہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ یہاں پر جنت کمانے کے موقع بہت ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے لوگوں کی، اور اپنی جنت کمانے کے لیے انسان ضرور ان کی ضرورت کو پورا کرے، لیکن دنیا میں نہ کھلایا تو کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ دنیا میں بھی حرام کھاتے ہوں گے، شاید ناپاک چیزیں دنیا میں بھی کھاتے ہوں گے، ناپاک حرام کمائی ہوگی، تو آج بھی وہی چیز ان کو دے دی جائے گی کہ تمہاری یہ اپنی کمائی ہے جو تم آج کھاؤ، گندی چیز۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، یعنی یہ کوئی نوسٹراڈیمس قسم کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں کہ الفاظ ایسے مبہم اور زو معنی ہوں کہ جس کا جو جی چاہے اس کے اندر سے معنی نکال لے۔ ایسی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی قرآن نے استعمال کی ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی حیران ہو گئے ہیں۔ قلیلم ما تذکرون، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، اور پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن ہدل للناس تو ہے، تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت، لیکن تمام انسان اسے فائدہ لیں گے نہیں، تمام انسان اسے فائدہ لیتے نہیں۔ فائدہ کون لیں گے؟ متقی، جو نیکی کرنا چاہیں، جو برائیوں سے بچنا چاہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ یہ بھی رہیں گے، بہترین اللہ کا کلام، بہترین بتانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ ترین علمی سطح سے لے کر اور معمولی ترین انسانی ذہنی سطح تک کے لیول پر انہوں نے سب کو پیغام پہنچایا، لیکن اس کے باوجود جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ تو آپ سب کو کنونس کر نہیں سکتے، کنوے کر دیجئے، میسج پہنچا دیجئے، اور یہ مت دیکھیے کہ کس نے مذاق اڑایا اور کس نے منہ موڑا، سب مانیں گے نہیں، بتا دیا اللہ نے پہلے ہی۔ ایسے ہوں گے جو جھٹلائیں گے، لیکن دنیا میں جھٹلا کر تو ہو سکتا ہے کہ چند دن کی دنیا زیادہ ان کے لیے وسیع یا کشادہ ہو جائے، پابندیوں کے بغیر زندگیاں گزار لیں، اپنی مرضی کر لیں۔ لیکن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً موجب حسرت ہے، قیامت کے دن بہت ان کو حسرت ہوگی جبکہ وہ عین الیقین سے دیکھ لیں گے اس اپنی برائیوں کا انجام۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج مکی سورت ہے۔ معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور جیسے ہم کہتے ہیں شب معراج، جب بلندی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، سیڑھی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح، روح سے مراد جبریل علیہ السلام، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی متشابہات ہیں، واللہ عالم کس مقدار کی اور کس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ سائنس نے ہمیں اتنا تو بتا دیا آج آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے کہ ٹائم بھی ریلیٹو ہے، کائنات میں مختلف جگہ وقت مختلف رفتار سے گزر رہا ہے۔ فصبر صبرن جمیلا، بس صبر کیجئے، شائستہ صبر، خوبصورت صبر، مشکلات پہ صبر کیجئے، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے، مخالفتوں پہ، تنقید پہ صبر کیجئے، اگر کوئی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، ترغیبات آتی ہیں، گناہ کے موقع آتے ہیں تو صبر کیجئے، مت انوالو ہوئیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھی ہوں، گھر میں کوئی نہ ہو، آپ تنہا بالکل اکیلی، ریموٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں آپ دیکھ لیں، صبر کیجئے، ڈونٹ گیو ان ٹو ٹیمپٹیشن۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کوئی چیز ہے نا، صبر کرے انسان کہ ابھی نہیں، ابھی میری خواہشات پوری ہونے کا وقت نہیں ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا میں وہ چیزیں دیکھ نہیں سکتی، جو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہاں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور عبادت پر صبر کرے انسان، جمع رہے، کنسسٹنٹلی ریگولر رہے عبادت میں، تو نہ گلا شکوہ ہو، حالات اگر مخالف ہیں تو حالات سے ہار نہیں ماننی، صبر، محنت کرتا رہے انسان، امید کی شمع جلائے رکھے اور خود کو پرسکون رکھے، اعصاب جواب نہ دے جائیں، ڈپریشن، ٹینشن، دین والوں کو تو یہ الفاظ زیب دیتے ہی نہیں، کوئی دنیا کے لیے ڈپریس یا اپسیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دین پہ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، مخالفت اٹھا رہے ہیں، صبر کریں، خوبصورت صبر، یہ نہ کہیں کہ ہماری تو نرو جواب دے گئی ہیں، ہماری تو نرو شیٹر ہو گئی ہیں، اعصاب ہمارے ہل گئے، ہم تو ڈپریس ہو گئے، نہیں۔ اور نہ ہی لوگوں سے نفرت کا معاملہ کرنا ہے، دل میں نہ نفرت آئے نہ مزاج میں غصہ ہو، ایسا صبر، اتنا خوبصورت صبر کہ دیکھنے والے متاثر ہو جائیں۔ آخرت پر پختہ یقین صبر کو ہلکا بنا دیتا ہے، جب دین پر عمل کرنے والے پوری ڈگنیٹی کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، ان پہ اثر ہوتا ہے، پھر معاشرے کے اندر سائلنٹ میجورٹی بننا شروع ہوتی ہے، خاموش تماشائی ہوتے ہیں لوگ، وہ آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل پگھلتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، ایک ایسی تھریش ہولڈ آ جاتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک دم جو ہیں وہ دین کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مکے میں مسلمانوں نے خوبصورت صبر کیا، لیکن 13 سال میں صرف 140 لوگ ایمان لائے، مدینے جا کر کچھ عرصے کے بعد 6-7-8 سال کے اندر ہی تقریباً پورے کا پورا عرب مسلمان ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ مسلمانوں کے خوبصورت صبر کی وجہ سے۔ تو انسان سوچے کہ جس ہستی کے لیے صبر کر رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور بدلہ ملنے کا دن بھی بہت دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدن، یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ خیال آتا ہے کہ شاید اس لیے نہیں پوچھے گا کہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، کون کدھر ہے، کس حال میں ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن نہیں، یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، بیٹا دیکھ رہا ہوگا کہ فرشتے ماں کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہے ہیں، ماں پکار رہی ہے، بیٹا آگے نہیں بڑھے گا، شوہر دیکھ رہا ہوگا کہ فرشتے بیوی کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں جہنم کے اندر، شوہر آگے نہیں آئے گا، اور وائس ورسا، اپنے شوہر کو یا اپنے والد کو کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کوئی آگے والنٹیئر نہیں کرے گا کہ ہم اس کی جگہ چلے جاتے ہیں، بلکہ کیا تمنا کریں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذم ببنی، مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے۔ آپ سوچیں، دنیا میں تو مائیں اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں کہ مجھے تکلیف ہو جائے، ہمارا بس چلے تو ہم انجیکشنز اور ٹیکے اور ویکسین خود لگوا لیں، بچوں کو نہ لگوانے دیں، ماؤں کا دنیا میں یہ حال ہے، ماں کے جذبہ ایسا اللہ نے رکھا ہے اس کی امامتا کا، لیکن وہ دن کہ جب بچہ جہنم میں، اولاد جہنم میں جاری، اور ماں کہے کہ پھینک دو سب کو، مجھے بچا لو، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کو بھی کہے گا پھینک دو اس کو بھی، وہ اخی ہی، کہے گا میرے بھائی کو بھی پھینک دو، وہ فصیلتی ہی لتی تو اوی ہی، کہے گا سارے خاندان کو پھینک دو جس نے مجھ کو پناہ دی تھی، وہ من فی الارض جمیعا، ساری دنیا کو جھونک دو جہنم کے اندر، ثم ینجی ہی، اور بس کوئی اس کو بچا لے، ساری دنیا جائے جہنم میں، بس میں کسی طرح بچ جاؤں۔ اگر ہم اس چیز کو، اس نقشے کو آج اپنے ذہن میں جما کے رکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا کتنا ہلکا اور کتنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں انسان اس انجام کا انتظار کرے؟ یہ تو گناہگاروں کا انجام ہوگا نا، جو متقی ہوں گے وہ تو دوستی ہی رکھیں گے قیامت کے دن، وہ اس طرح کی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لوا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوس کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری۔ دیکھیں قرآن بھی تو پکار رہا ہے نا، اللہ نے کتنی دفعہ ہمیں پکارا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو کہ یاد دہانی کرنا چاہے، ہے کوئی جو غور کرے؟ جب قرآن کی اور رسول کی اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہا تو چاہتے نہ چاہتے جہنم بلائے گی تو جانا پڑے گا، پکارے گی وہ کس شخص کو جس نے منہ پھیرا اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا، ہوڈنگ کرنے والا شخص، دنیا خریدتے رہے، دنیا رکھتے رہے، دنیا سمیٹتے رہے، سمیٹتے رہے، سجاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، وقت ہی نہ ملا اعمال اچھے جمع کرنے کا، اعمال سجانے کا. ان الانسان خلق ہلوعا. اب جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، یہ محبت جو ہے نا چین لینے نہیں دیتی. جو دنیا کی محبت کا مرض ہے وہ ایک اور مرض کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہلوع. انسان تڑدلا پیدا کیا گیا ہے، ہلو جس کو آج کل ہم کہیں انگزائٹی. حال یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس کی طلب، وہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی، اس کے پاس وہ ڈریس، اس کے پاس وہ لباس، اس کا بچہ اس اسکول میں. جو نہیں ہے وہ میں جمع کر لوں. جب تک نہیں تھا تب تک یہ غم کہ ہے نہیں، اور ایک دفعہ جب آ گیا تو یہ غم کہ چلانا جائے. جب تک کوئی اچھا لباس نہیں تھا، اچھے لباس کا غم تھا، اور جب اچھا لباس پہن لیا، کسی اور کے پاس ایسا لباس نہ ہو جائے، میں موٹی نہ ہو جاؤں، ایک غم ہے. جتنی زیادہ دنیا آتی ہے اتنے زیادہ غم، اتنی زیادہ پریشانی انسان کے پاس جمع ہوتی جاتی ہیں، اتنی زیادہ انسان کے اندر انگزائٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ جو مرض ہے نا حلو کا، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک تو آخرت کی طرف سے شبہات میں پڑتا ہے انسان، اور دنیا کے لیے شہوات، خواہشات، یہ مل کر انسان کے اندر انگزائٹی پیدا کرتی ہیں. انگزائٹی اٹیکس تو آج ہم سنتے ہیں، جو دو لفظ آپ کو بتائے، ٹینشن اور ڈپریشن، اٹھتے بیٹھتے ہمارے منہ پر آج یہی الفاظ ہیں. کسی سے پوچھیں، کوئی کہتا ہے آپ سے کہ بہت ٹینشن ہے آج کل، بہت ٹینشن ہے. کس بات کا ٹینشن ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بچے کا کلاس ون کا امتحان ہونے والا ہے نا، اس کا ٹینشن ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز، اس لیے کہ دنیا اس قدر میگنیفائی ہو گئی ہے. بچے کو فلاں اسکول میں داخلہ نہیں ملا تو لگتا ہے کہ زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے اس کے پیچھے، یہ فالس اسٹینڈرڈ جو ہم نے اپنے بنا لیے ہیں، یہ جو بتر میں ہم مبتلا ہو گئے، اس نے ہم کو واقعی کہیں کا نہیں چھوڑا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں. اور یہ کون سے نماز پڑھنے والے؟ بے روح نماز پڑھنے والے نہیں، بلکہ وہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس لے کر جو نماز پڑھتے ہیں. نماز جب انسان پڑھتا ہے سارا پرسپیکٹو اس کا درست ہو جاتا ہے، سارا نقطۂ نظر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ دنیا ہے کتنے دن کی، کیا اس کی اہمیت ہے. جانا تو رب کے سامنے ہی ہے، جیسے آج ہاتھ باندھ کر جا نماز پر کھڑے ہیں، ایک دن قیامت کے دن ہاتھ باندھ کر اپنا حساب دینے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. شروع سے بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے نماز کی، اور یہ پانچ وقت نماز وقت پر پڑھنا یہ بڑی چیز ہے. جیسے ایک کتاب ہے اور جیفری لینگ نے لکھی ہے، اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر، یہ ریورٹڈ مسلم ہے، کہتے ہیں کہ نماز کی عادت بہت مشکل سے مجھے پڑی، خاص طور پہ فجر کی نماز کی عادت. تو میں یوں کرتا تھا کہ میں ایک الارم اپنے سرہانے رکھتا تھا، ایک الارم تھوڑی دور ٹیبل پہ رکھتا تھا، ایک اس کے آگے اور ایک اپنے واش روم میں رکھتا تھا. تو پھر جب الارم بجنے شروع ہوتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو آخری الارم کو بند کرنے کے لیے ان کو پھر واش روم تک جانا ہوتا تھا. تو یہ ہے نا کوشش، نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہاں پڑھنا ہے آنکھ ہی نہیں کھلتی، یہ تو کوشش کیا کی کہ آنکھ کھلے. دیکھیں ذرا ان کی اسٹرگل کا نام ہے نا کتاب کا، اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کا فرما بردار بنا لیں. تو پانچ وقت کی نماز پابندی اوقات کے ساتھ پڑھنی ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. صلاۃ واحد آیا ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، تو کسی بزرگ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ شروع سے آخر تک نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں، پوری نماز کو واقعی نماز کی طرح ہی پڑھتے ہیں، توجہ بھٹکتی نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے. اب یہ کیا ہے؟ نماز اپنی جگہ، اللہ کا حق ادا کرنا، پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا. نماز ایسا لگتا ہے نا جیسے اس کی حیثیت ایمان کے لیے دل کی طرح ہے. ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو نماز ضروری ہے، اور زکوٰۃ جیسے کہ لنگز نہیں ہوتے جو صفائی کرتے رہتے ہیں ہمارے جسم کی، پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ تزکیہ ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ حق ہے جو کہ اللہ نے انسان کے مال میں رکھا ہے. یہ اخلاقی قانون ہے جو دیا جا رہا ہے کہ جو مانگتا ہے اور جو محروم ہے اس کو دو.
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ،
جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. تو بچنے والے کون ہیں؟ علم آخرت بھی ہے ان کے پاس، لیکن علم آخرت نہیں بچاتا قیامت کے عذاب سے انسان کو، جہنم کے عذاب سے علم نہیں بچا لے گا. صرف اتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن کے اندر، اتنے دروازے ہیں، لہٰذا سبرا تو ابواب یہ بھی آ گیا. کیسا عذاب ہوگا؟ کھولتا پانی سر پہ ڈالا جائے گا اور کھالیں بدل دی جائیں گی. انفارمیشن تو ساری مل گئی. اب کو قرآن کو انفارمیشن کے طور پہ پڑھتا ہے تو وہ آرٹیکل لکھ دے جہنم کے اوپر کہ جہنم کے یہی عذاب ہیں، لیکن انفارمیشن کے طور پہ پڑھ لینا فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ خوف آخرت ساتھ نہ ہو. تو علم آخرت ہو، ساتھ میں خوف آخرت ہو، تب کہیں انسان کی نجات ممکن ہوگی.
والذین هم لفروجهم حافظون،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں.
والذین هم علی صلاتهم یحافظون،
اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں واحد آیا ہے، ایک نماز، پورا وضو ہوتا ہے، ارکان ٹھیک ہوتے ہیں، رکوع سجدہ درست ہوتا ہے، خشوع اور خضوع بھی اس کے اندر ہوتا ہے، نماز کے ظاہر اور باطن دونوں کی انہوں نے حفاظت کی ہوتی ہے. یہ بڑا کام ہے ویسے، ہم جانتے ہیں نا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ادھر ہم جانماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور 10 خیالات انسان کو آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ظاہری شکل کی بھی حفاظت نہیں کر پاتے، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی. تو اس کے لیے خاص دعا کیجیے اللہ سے، اور جو ممکن ہو سکے اس کے لیے کوشش کیجیے کہ نماز کی حفاظت ہو. یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے.
اولئک فی جنات مکرمون،
یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہذا انہیں اپنی بحثوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی قرآن ان امپورٹنٹ ہو گیا، ہر مصروفیت، ہر دلچسپی ان کے لیے زیادہ اہم تر ہے، ہر ہابی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو رہنے دیں ان کو اپنی مصروفیتوں میں، دلچسپیوں میں، رنگینیوں میں، اور اپنے جو بھی لٹریچر پڑھ رہے ہیں اس میں ان کو بزی رہنے دیں. ٹائم نہیں ملتا قرآن کا تو ٹھیک ہے، پہنچ جائیں اس دن تک جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے.
یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون،
جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے کوئی نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. جیسے کوئی ٹارگٹ نہیں لگایا جاتا، جو ریسنگ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنی دیر میں یہاں دوڑنا ہے، تو ریڈی سٹیڈی گو جیسے ہوتا ہے وہ دوڑتے ہیں اپنے نشانیوں کی طرف. ایسے قبروں سے نکل کر اور یہ سیدھا دوڑیں گے جہاں پر ان کو بلایا جا رہا ہوگا.
خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ،
ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی.
ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون،
یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. دنیا میں دین کو نگلیکٹ کرنا، اس کے بہت سیویئر ریپرکشنز ہیں آخرت میں، بہت برا انجام ہونا ہے. یہاں تو پتہ نہیں چلتا نا، جو دین کو توجہ دے رہے ہیں اور جو دین کو توجہ نہیں دے رہے، سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن آخرت میں تو نہیں ہوگا. سورت نوح، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم،
ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے.
قال يا قوم اني لكم نذير مبين،
اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت، عبادت کیا ہے؟ عبادت دو چیزوں کا مرکب ہے، شدت کی محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو جھکا کر کسی کی اطاعت کی جائے۔ شدت کی محبت اللہ سے ہو انسان کو، یہ بھی مانگنے والی چیز ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، ہر چیز کی محبت اس کے اندر نظر آئے، اگر محسوس ہو کہ جوتے کی بھی محبت ہے اور گھر کی بھی محبت ہے اور گاڑی کی بھی محبت ہے اور در و دیوار اور سیمنٹ اور پتھر کی ہر چیز کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت اگر نہیں ملتی، ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو۔ دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی الی حبک، دعاؤں میں شامل کر لیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کو اپنی محبت دے گا۔ ایسی محبت نہیں جو گستاخ کر دے، ناز نخروں والی محبت نہیں جو من مانی پر اکسائے اور انسان کو جری کر دے نافرمانی کے اوپر، بلکہ عاجزی کے ساتھ خوش ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا، چڑ کر، زبردستی یا جھنجلا کر یا خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے اطاعت نہیں کرنی، بلکہ محبت سے سرشار ہو کر اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اطاعت کرنی اللہ کی۔ اور اس اطاعت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں کہ کسی سے آپ کو محبت ہے، اور ایک ہے جس سے آپ کو محبت نہیں۔ جس سے آپ کو محبت نہیں ہے، اگر اس کو خوش کرنے کے لیے کہا جائے آپ سے کہ بھئی فلاں آ رہے ہیں، اب ذرا کھانا تیار کرنا ہے، کتنا بھاری لگتا ہے۔ لیکن اگر اپنے میکے والے آ رہے ہیں، امی ابو آ رہے ہیں، اپنا بھائی اپنی بہن آ رہے ہیں، تو ایسی توانائی جسم میں آ جاتی ہے، دوڑ دوڑ کے پکاتے ہیں، نہ روزہ یاد رہتا ہے نہ یہ یاد رہتا ہے کہ ابھی ڈھائی تین گھنٹے تم درس سن کر آئے ہیں۔ ایسی توانائی کیسے آ گئی؟ کھانا تو وہی پکانا ہے، محنت تو وہی کرنی ہے، فرق جذبے کا ہو گیا نا۔ تو محبت محنت کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت بڑی چیز ہے، عبادت میں لطف آ جاتا ہے انسان کو، عبادت انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے، دل کی خوشی سے، دل کے شوق سے انسان کام کرتا ہے، بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، اور یہ جذبہ محرکہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں رکھ دیا۔ ایک دفعہ اللہ کی محبت مانگ لیجئے، بس وہ جڑ آ جائے گی، ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہو جائیں گی، عمل بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ سب طرح سمجھا دیا نوح علیہ السلام نے، 950 سال تبلیغ کر دی، قوم بھی مان کر نہ دی۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں، کم از کم سننے پر راضی ہوتے ہیں، کم سے کم سن لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ مسلمانوں کو اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ چاہے عمل کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن سننے پر آمادہ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی بے حس ہو گئے ہوں اور دین کی دعوت پر کان بھی نہ دھرتے ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بالکل مردہ قوم ہو چکی تھی، سننے پر بھی تیار نہیں۔ اب فریاد وہ کر رہے ہیں، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا۔ یعنی پتہ چلا کہ نبوت تو ہوتی ہی تھی، آج بھی تبلیغ کا کام کرنے جو کھڑا ہو تو یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا نا، فل ٹائم جاب ہے۔ انسان چاہے اپنی باقی ذمہ داریاں بھی گھر میں ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن اس کا دعوت ہی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مبلغ تو پھر اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے، کھاتے پیتے، پھر وہ مبلغ ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ تو پھر نبی تھے، صبح شام انہوں نے پکارا، لیکن کیا ہوا، فلم یزد ہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ کیوں؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ اچھی طرح بتاتے نہیں نا، اگر کوئی بتانے والے اچھی طرح بتائیں تو سب سن لیں۔ ہرگز نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بتانے میں کیا کمی تھی؟ ان کے بتانے میں کمی نہیں تھی، لوگ سننے والے نہیں تھے۔ تو ہمیشہ بتانے والوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بتاتے ہی اتنی بری طرح ہیں اور لوگوں کو بھگا دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ تبلیغ کی اپنی حکمت ہے یقیناً، کہ لوگوں کو اچھی طرح سے دین کی طرف بلاؤ، لیکن خالی بتانے والے پر لوگوں کی ہدایت کا دار و مدار نہیں ہے۔ جب لوگ سننا ہی نہ چاہیں تو نوح علیہ السلام بھی چاہے ان کو دعوت دے رہے ہوں تب بھی نہیں سنیں گے۔ ان کے اندر تو ایک ریولیجن تھا، کراہیت تھی، دین کی دعوت سے ان کو الرجی تھی، سننا نہیں چاہتے تھے بات. اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ملیں گے، آپ چاہے شہد میں گھول کر ان کے سامنے بات رکھ دیجئے، اعلیٰ ترین علمی انٹلیکچوئل لیول کے ثبوت فراہم کر دیجئے اسلام کے حق ہونے کے، جس کو نہیں سننا ہوگا وہ نہیں سنے گا، اور جس کو ہدایت کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، وہ تو لپک کر آئے گا. جیسے بھوک کی بات ہے، جس کو بھوک نہیں ہے آپ فائیو سٹار ہوٹل اس کو لے جائیے، اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور جس کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ صرف کھانے کی خوشبو سونگھ کر اور خود دوڑا چلا آتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو بات ساری طلب کی ہے. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، اور میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، ہر طرح سے دیکھیے سمجھا دیا، ہر طرح سے ان کو بتا دیا. لیکن کیا حال تھا، ان کو دیکھتے تھے تو کپڑے منہ کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام بات شروع کرتے تھے تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے. یہ حال تھا، ایسا سوشل بائیکاٹ کیا، کتنی بے عزتی بتانے والے کی. آپ گئی ہوں کسی کو، آپ کوئی بات بتا رہی ہوں اور وہ کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس کے اور دوپٹوں سے اپنے چہرے سارے کور کر لیں، تو کیا آپ بتائیں گے دوبارہ ان کو؟ ہم کہیں گے اب آئندہ نہیں جائیں گے، ہم درس دینے گئے کوئی سنتا ہی نہیں تھا وہاں پر. تو ہم نے اور نبیوں کے اندر بڑا فرق ہے، ہمارے اندر انا بہت ہے، ہم بہت جلدی اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، دین کی بات پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری ذات آگے آ جاتی ہے. لیکن انبیاء بالکل بے غرض ہوا کرتے تھے، کوئی ان کو ایگو پرابلم نہیں ہوتا تھا. اور یہ کانفیڈنس، کوئی نہیں بات مان رہا پھر بھی کہے چلے جا رہے ہیں، کس چیز نے ان کو اتنا پر اعتماد بنا دیا تھا؟ دراصل بات یہ تھی کہ اپنی سیلف اسٹیم کے لیے، سیلف ریسپیکٹ کے لیے وہ لوگوں کی نظروں کے، لوگوں کی تعریفوں کے محتاج نہیں تھے. غنی ہوتے تھے رسول، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی تنقید دونوں سے بے نیاز، صرف اپنے آپ کو وہ اللہ کی نظر سے جج کرتے تھے. اسی لیے سوشل پریشر وہ برداشت کر جاتے تھے. آج ہم نے لوگوں کا اپنے اوپر گواہ اور جج بنا کر بٹھا لیا ہے نا، تو ہم لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر یہ کانفیڈینس آتا نہیں. بچپن سے بچوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، یہ کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے. ہم ان کو اتنا پیپل کانشیس کر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی پھر وہ یہی کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی نہیں. تو گاڈ کانشیس کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ ڈالنے کی ضرورت ہے. انبیاء متقی ہوتے تھے، انتہائی کانفیڈنٹ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی معاشی خوشحالی کی ایک انتہائی خوبصورت تصویر انہوں نے کھینچ دی. استغفار سے آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی، دنیا بھی سنور جائے گی. ایک دفعہ کا ذکر ہے، قحط پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے بارش کی جب دعا کرنی انہوں نے شروع کی تو صرف استغفار پر کفایت کر لی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو بارش کی دعا نہیں کی، انہوں نے کہا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ والی آیات لوگوں کو سنا دی. ایک مرتبہ حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے آ کر خشک سالی کی شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو. ایک نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس کو بھی کہا استغفار کرو. کسی نے کہا اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو. ایک نے کہا زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اس سے بھی کہا استغفار کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ والی آیات سنا دی. ہر چیز کا اس نے بتا دیا علاج استغفار کے اندر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے اپنے مسائل کا وہ ذکر کرے اور آپ اس سے کہیں کہ استغفار کرو، تو منہ لٹک جاتے ہیں لوگوں کے، کہتے ہیں وہ تو ہے کچھ اور بتائیے. اور پھر آپ اگر ان سے کہیں کہ اچھا اب تم ایسا کرو کہ تم اثر کے بعد اندھیرے کمرے میں الٹے سر کے بل کھڑے ہو جانا، اور تم 50,000 دفعہ فلاں چیز کی تسبیح پڑھنا، تو وہ کہتے ہاں یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے. ہم مشکل پسند ہو گئے ہیں نا، سمپل چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں اتنا سمپل، مایوس ہو جاتے ہیں. تو کیوں، سمپل ہے بالکل. استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، پیسے کی تنگی استغفار کرو.
مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے،
حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔
قال نوح ربی انہم عصونی،
نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو بت اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔
نوح علیہ السلام کے قوم کے پانچ بتوں کا ذکر ہے، بخاری میں ایک حدیث ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ جو پانچ نام ہیں دراصل یہ قوم نوح میں پانچ نیک لوگ گزرے تھے، پھر کیا ہوا یہ نیک لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو جہاں ان کا انتقال ہوا پہلے لوگ وہاں ایسے ہی جمع ہونے لگ گئے کہ چلو ہم یہاں بیٹھتے ہیں ہم کو یاد آئیں گے، یہ ہم کو یاد آتے ہیں تو ہم اس جگہ آ جاتے ہیں، پھر جب لوگ وہاں جمع ہونے لگے تو رفتہ رفتہ اس جمع ہونے کی جگہ کو مبارک سمجھنے لگے کہ متبرک ہو گئی ہے یہ جگہ۔ اس کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ نیک لوگ تھے اور کتنے نیک کام کرتے تھے، ایسا کرو ان کی مورتیں بنا لو، ان کی تم بت بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو انہوں نے بت بنا لیے۔ اب جو بعد کی نسل آئی وہ اللہ کو تو بھول گئی اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نفرت سے نہیں ہوتی، شرک کی ابتدا ہوتی ہی محبت اور تعظیم میں غلف کی وجہ سے ہے، اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے انسان کو بزرگوں کی محبت میں اور انبیاء کی تعظیم کرنے میں۔ نیت کی کوئی خرابی نہیں تھی، نیت کتنی اچھی تھی جب انہوں نے بات شروع کی، لیکن ایک چیز پھر جب پیدا ہوئی اور بدعت بنی بگڑ بگڑ کر کہاں سے کہاں چلی گئی، تو شرک کی ابتدا شخصیت پرستی سے شروع ہوئی، نیک لوگوں کے عمل کی پیروی چھوڑ کر تعریف میں مصروف ہو گئے اور تعریف کے اور تعظیم کے بھی وہ طریقے بنا لیے جو کہ خود انہوں نے نہیں بتائے تھے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تعریف اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جس میں کہ خود اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، اور دعوے جو ہیں اس کے اندر محبت کے ہوتے ہیں، تو محبت بھی کس طرح کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، تعظیم کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، انتہائی ضروری ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے، اس میں بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، ہم ان کی محبت میں بھی ان کی اطاعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی طریقے اختیار کر لیں، ہو پھر یہ جاتا ہے کہ انبیاء کے درجے اٹھا کر اللہ تک ملا دیے جاتے ہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا،
اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ اب دیکھیں یہاں کیا، پانی میں ڈوبے تو آگ میں نکلے، پانی میں آگ کہاں سے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عذاب قبر کا ذکر ہے یہاں پر۔ ہم کہتے ہیں کہ قبر میں کیسے ہو سکتا ہے عذاب، کوئی اگر ڈوب گیا تو اس کے ایک ایک سیل اس کا تحلیل ہو گیا اور کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو اب اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ دراصل قبر وہ دو گز کا ٹکڑا نہیں ہے، قبر وہ ہے کہ جہاں جہاں انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ پایا جائے وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ دو گز پر ہو، چاہے 200 گز پر ہو، چاہے 2000 گز پر ہو۔ پلین کریش ہوتے ہیں اور ہیومن باڈیز کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرتے ہیں جا کر، جہاں جہاں وہ ہیومن باڈی گئی ہے، انسان کا جسم گیا، وہ اس کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے، اگر نیک تھا تو اس پہ رحمتیں وہاں نازل ہوں گی جہاں جہاں اس کا جسم تھا، اور بد تھا تو اللہ تعالیٰ معاملہ کر لے گا، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔
فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا،
پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب اغفر لی ولی والدیا، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس کو بھی جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو. وللمؤمنین والمؤمنات, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی ایک کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی حیثیت پانی کی سی ہے. کشتی پانی کے بغیر تیر نہیں سکتی. پانی کشتی کے باہر رہے تو ٹھیک ہے, تیرانے میں مددگار ہے بلکہ ضروری ہے. اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے, لیکن کہاں تک؟ جب تک پانی کشتی کے باہر رہے. جب یہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. تو دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے, اب انسان کو یہ گناہوں کے اندر غرق کرنے والی چیز بن جاتی ہے, جیسے کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا. سورۃ الجن مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا, پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے. ابھی لفظ جو ہے عجیب, یہ وہ اردو والا عجیب نہیں ہے جس کو ہم سٹرینج کہتے ہیں. یہ عجیب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خوبصورت, دل لبھانے والی چیز. کہا کہ ہم نے ایک بہت دل لبھانے والا بڑا پرکشش مرسمرائزنگ کلام سنا ہے. اس پر ایک حدیث ہے, عجب ایمان جس کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے, یعنی سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے. دیکھیے یہ اعلیٰ یا قیمتی کی بات نہیں کی جا رہی, خوبصورت ایمان کی بات ہے. صحابہ نے کہا پہلے جب آپ نے بہت اصرار کر کے پوچھا تو کہا فرشتوں کا ایمان سب سے اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیوں نہ اچھا ہوگا, وہ تو رات دن اپنے رب کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اور جنت دوزخ دیکھتے ہیں, وہ تو ایمان لائیں گے ہی. پھر صحابہ نے فرمایا کہ آپ کا ایمان سب سے خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا میں ایمان کیوں نہ لاؤں گا, میرے پاس تو صبح شام فرشتہ آتا ہے اور وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے. انہوں نے پھر ڈرتے ڈرتے صحابہ نے عرض کیا کہ اچھا پھر ہمارا ایمان خوبصورت ہے, عجب ایمان. آپ نے کہا تم کیوں ایمان نہ لاؤ گے, تمہارے درمیان میں موجود ہوں. پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عجب ایمان, خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا, وہ چند اوراق پائیں گے, چند پیجز پائیں گے اور اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا دیکھیں گے اور اس کو پڑھ کر ایمان لائیں گے. تو کتنی اس میں تسلی ہے نا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے بس قرآن پڑھا اور ہم نے کیا کہا, یہدی الی الرشد, یہ تو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف, فآمنا بہ, تو ہم اس پر ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا, اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ بات جنہوں نے کہی, اور ہر قرآن کا پڑھنے والا جو کہ دل کھول کر قرآن پڑھتا ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے ان سب چیزوں کی, اور یہی تمنا اس کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما دے. وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفا ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. مشرکین مکہ جنوں سے بہت ڈرا کرتے تھے. کسی وادی میں جاتے تھے تو وہ وہاں پر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. اب جنوں کو تو معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, ہم اس سے کمتر مخلوق ہیں. جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اشرف ہوتے ہوئے, اعلیٰ اور افضل اور اشرف ہوتے ہوئے ہم سے پناہ مانگ رہا ہے, تو ان کے غرور میں سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. تو انسانوں کو جنوں سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. دراصل ہم جب ڈرتے ہیں تو شیطان اور جو جن ہوتے ہیں یہ زیادہ جری ہو جاتے ہیں. کبھی اگر آپ کو کوئی گھر میں اثر محسوس ہو یا کوئی ایسی چیز آپ کو لگے تو خوف زدہ نہ ہو, بالکل نہ ڈریں. وہ جو قرآن کی آیات ہیں اور جو مسنون اذکار ہیں انسان وہ پڑھے اور ڈرے نہ. جتنا زیادہ ڈرتے ہیں جنوں سے اتنا زیادہ یہ حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. فَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يُبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی یہ جن کہہ رہے ہیں آپس میں کہ عجیب ڈفرنٹ سا معاملہ ہو گیا، بہت سختی ہو گئی ہے، بہت پہرا لگا دیا گیا ہے آسمانوں کے اوپر۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو پولیس کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے اور وہاں پر وہ گنز لگا دی جاتی ہیں، تو بالکل اس طرح ایک وی آئی پی موومنٹ ہو رہی تھی جبکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے کہ بے انتہا قیمتی چیز تھی، بڑی پریشس چیز تھی۔ دور دور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں فرشتوں کو بٹھا دیا تھا، پہرے لگا دیے گئے تھے کہ ذرا بھی کوئی اس چیز میں سے کچھ بھی اچک کر نہ لے جائے۔ اتنی قیمتی چیز تھی جو کہ نازل ہو رہی تھی۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں آج ہم لوگ کہ اپنے ہاتھوں میں اس کلام کو لے کر بیٹھے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اب کیا کہہ رہے ہیں قرآن کو؟ ہدا، پہلے کیا کہا تھا؟ قرآنًا عجبًا، پہلے خوبصورتی کی تعریف کی اپنی قوم کے سامنے جنہوں نے، تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور جب قرآن کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے تو کہا کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو اللہ اور قرآن پر ایمان ہم پلہ ہے بالکل، قرآن پر ایمان لائے بغیر اللہ کو ماننے کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے، نافائدے مند ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ ان کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں عبداللہ سے، کہ جب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، جب لوگوں کو سنت کی طرف بلایا تو لوگ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، شرک اور بدعت سے اپنائیت تھی ان کو، خوب واقفیت تھی، اور شرک اور بدعت کی دھول میں ہدایت اور سنت اجنبی چیز بن گئی تھی ان کے لیے، تو بہت خفا ہوئے، ٹوٹ پڑے ان کے اوپر۔ قل، کہہ دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سی باتیں کہلوائی گئیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی مغالطے میں یا محبت اور عقیدت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نبی کا مرتبہ اللہ سے لے جا کر ملا دیں۔ تو نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ بتا دیا گیا کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، وہ کسی کو نہ معاف کر سکتے ہیں نہ کسی کی مشکل دور کر سکتے ہیں، وہ سب کام تو اللہ ہی کے کرنے کے ہیں۔ یہ لوگ اپنی سروش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو، میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو اور اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کی انوینٹری اللہ کے پاس ہے، بارش کے کتنے قطرے ٹپکے، ریت کے کتنے ذرے ہیں، کس نے کتنی تسبیح پڑھی، کس نے کتنی دفعہ کیا عمل کیا، کوانٹیٹی کوالٹی ہر چیز کو اس نے گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ سورۃ المزمل، مزمل اور مدثر تقریباً ایک ہی معنی ہوتے ہیں، اور لپیٹ کر لیٹنے والا۔ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ابتدائی دور کی وحی ہے، قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم سورہ حشر میں پڑھ چکے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا، اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن انسان پہاڑوں سے زیادہ سٹیمنا رکھتا ہے، زیادہ قوت والا ہے، لیکن جسم کی بات نہیں ہے، فزیکل سٹرنتھ کی بات نہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ روحانی قوت حاصل ہو، اسپرچل سٹیمنا حاصل ہو، دین کو آگے پہنچانا اور دین پر عمل کرنا، اس کے لیے انسان کو زبردست سیلف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا جائے، تاکہ اس سے انسان کی روح مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ بہت زبردست ذمہ داری تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی تھی۔ اس کے لیے فرمایا کہ رتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بہترین طریقے سے پڑھیے۔ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے، یعنی جہاں جہاں مت کرنا ہوتا پراپر مت کیا کرتے۔ اسی طرح ہر آیت کو آپ الگ الگ پڑھا کرتے، ہر آیت پر ٹھہر جاتے تھے، یعنی الحمد للہ رب العالمین پڑھا پھر ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم پھر ٹھہر گئے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک لفظ آدھا منہ میں رہ گیا اور اگلا لفظ شروع ہو گیا اور دونوں لفظ جو ہیں گڈمڈ ہو گئے، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح قرآن ہمیں بھی پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ۔ اب ہو کیا گیا کہ جب قرآن کا مقصد ہدایت نہ رہا تو قرآن کے پڑھنے کے طریقے بھی بدل گئے۔ اب قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اب تو صرف کوانٹیٹی کے لیے پڑھا جاتا ہے نا، حصول ثواب، ایصال ثواب، بس ذہن کے اندر ایک کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے، کتنے ہو گئے، کتنی دفعہ پڑھ لیا گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، الف لام میم جس نے پڑھا 30 نیکیاں اس کو مل گئیں، لیکن یہ نیکیاں کب ملیں گی؟ جبکہ الفاظ ٹھیک ادا کیے گئے ہوں۔ اب کوئی کہتا ہے قلب، قلب پڑھنا ہے، قلب کی جگہ اس نے قلب پڑھ لیا، قلب ہوتا ہے دل، قلب ہوتا ہے کتا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ ہم کو پڑھنا ہے قل ہو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، اس نے کہا کل، کل کا مطلب کھا لو، اللہ ایک ہے، زمین آسمان کا معنوں میں فرق ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، لا کو کھینچا نہیں، کہا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ کا مطلب ہے اللہ ضرور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر۔ تو یہ اتنی تبدیلی ہو جاتی ہے اگر صحیح طرح سے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ بعض اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ قرآن کے معنی کہیں کہ کہیں چلے جاتے ہیں. زبر زیر کی غلطی کتنے معنوں میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. مخارج کی غلطی، مدات کی غلطی، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچا. اس اردو میں آپ دیکھیں، ایک ہے لفظ جلا، ایک ہے جالا، کیا دونوں ایک ہیں؟ ایک ہے تلا، ایک ہے تالا، دونوں میں فرق ہے نا. بس تو غلط پڑھے چلے جانا اور کہتے جانا کہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تو جانتے، یہ بستانی جی نے ایسے پڑھا دیا تھا ہم کو. ہم دنیا کے طور کسی چیز کے لیے استانی جی کو فالو نہیں کرتے کہ استانی جی جو کپڑے پہنتی تھی تو ہم وہی پہن کے کھڑے ہو جائیں کہ بس کیا کریں، استانی جی یہی پہن کے آتی تھیں. لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب استانی جی نے جو سکھا دیا. ٹھیک ہے، ان کو جتنا پتا تھا اللہ ان سے اتنا ہی پوچھے گا، جتنا ان کو آتا تھا انہوں نے سکھا دیا. لیکن اب جب ایک بہتر چیز اویلیبل ہے، بہتر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، تو بھرپور کوشش کرنی ہے. پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طرح سے جو ہے وہ پڑھا جائے. ترتیل کے اندر صرف پڑھنا نہیں آتا، تاثر بھی دل پر آنا چاہیے. اور تاثر دل پر کب آئے گا؟ قرآن دل پر نازل کب ہوگا؟ جب قرآن پڑھتے جائیں اور بغیر ترجمہ دیکھے قرآن سمجھ میں آتا جائے. تو منیمم انڈرسٹینڈنگ، اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو ڈائریکٹلی وہ ہمیں سمجھ آتا چلا جائے، تاکہ اثر قبول کریں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت موزوں ہے. یعنی تہجد کا ذکر ہے کہ تہجد میں قرآن پڑھا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. ان لوگوں میں شامل ہونا چاہو ہو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں رات کے آخری پہر، تو تہجد پڑھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں؟ تو رسپانس کیا آتا ہوگا؟ خاموشی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، غٹ سو رہے ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا نا. چند ہی خوش قسمت ہوتے ہوں گے جو اس وقت جاگ رہے ہوں. اور یہ کیا ہے، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا یوں بٹ رہی ہے اور لینے والے نہیں. آج آپ سوچیں کسی ایمبیسی کے باہر کوئی صدا لگانے والا صدا لگائے کہ ہے کوئی گرین کارڈ چاہنے والا جس کو گرین کارڈ عطا کروں، تو پھر آپ دیکھیں لائن دیکھیں وہاں پر. اس کو تو چھوڑیں، اگر کسی پیزا کے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ ہے مفت پیزا چاہنے والے تو دوڑ جائیں ہم. اس سے خود اندازہ لگا لیں ہماری پرائیورٹیز، ترجیحات کیا ہو گئی ہیں. ہم دنیا میں کتنے تیز ہیں اور آخرت کے لیے کتنے سست. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. تبتل الیہ تبتیلا، یہ تبتل کیا ہے؟ یہ کٹنا فزیکلی کٹنا نہیں ہے لوگوں سے، بلکہ ذہنی اور قلبی کیفیت کا ذکر ہے کہ ذہنی طور پہ تم لوگوں سے ڈیٹیچ ہو کے اللہ سے اٹیچ ہو جاؤ. توکل، ٹرسٹ، اعتماد، بھروسہ، تعلق اللہ سے ہو، وکیل تمہارا اللہ ہو. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب تھا نا بتول، یعنی کہ اللہ سے جڑی ہوئی، ذہنی دلی رابطہ اللہ سے قائم کیا ہوا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان چھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا تھوڑی سی دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آگے بھی اسی طرح کے موضوعات آ رہے ہیں، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے مسلم میں. کچھ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کے بعد ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جن پر کہ قیامت قائم ہوگی. فرمایا کہ صرف خراب آدمی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے، ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ اب اللہ عالم جینیٹک انجینئرنگ کہاں لے جاتی ہے انسان کو، کیا پتہ سمپتھی، ہمدردی، نرمی کی جینز نکال دیں، وہ اہم ممکن ہے۔ یعنی کہ بہت ظالم اور صفاق لوگ رہ جائیں گے، نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے، بس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا۔ لوگ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو، شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کا اتباع کریں گے، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراط اور بارش ہوگی، دنیاوی زندگی بڑی اچھی ہوگی، پھر سور پھونکا جائے گا، بس جو کوئی اس کو سنے گا اس کی گردن ایک طرف کو جھک جائے گی اور ایک طرف سے اٹھ جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، بس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، اور باقی سب لوگ بھی اسی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا گویا کہ وہ شبنم ہے، اس کے اثر سے لوگوں کے جسموں میں روئیدگی آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہوں گے، پھر کہا جائے گا اے لوگوں اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخ کی فوج نکالو۔ عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے، حکم ہوگا 1000 میں سے 999۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یجعل الولدان شیبا، اور یہی ہے دن سخت مصیبت اور مشقت کا۔ سوچیں تیاری کتنی کرنی ہے، جو کہ پاس پرسنٹیج جہاں پر یہ ہو، اس کو دیکھتے ہوئے پھر غفلت کا حال یہ ہو تو کیسے پاس ہوں گے۔ السماء منفطر به، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن با آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اب یہاں پر ہم سب کے لیے کیا ہے کہ جو جتنی عبادت کر لے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دیر تک رات کو جاگیں، دو نفل، چار نفل، جتنی توفیق ہو اٹھ کر انسان تہجد پڑھ لے، اور آسانی سے جتنا قرآن آتا ہے قرآن پڑھ لیا کرے نماز کے اندر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ سورۃ المدثر مکی سورت ہے۔ یا ایہا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے۔ وہاں قیام اللیل کا ذکر تھا، یہاں قیام النہار کا ذکر ہے۔ اور لپیٹ کر لیٹنا، چادر میں، کمبل میں، کمفرٹر میں جب انسان لیٹا ہوتا ہے، تصور آتا ہے نا آرام کا، راحت کا، حفاظت کا، فرصت کا، لیکن فرمایا قم، چھوڑ دیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ گئے وہ فرصت کے دن۔ اس ایک لفظ قم سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو آئندہ 23 سال آپ کھڑے رہے۔ چومکھی جنگ آپ نے لڑی، چار محاذوں پر آپ نے جہاد کیا، محبتوں کا بھی، نفرتوں کا بھی، نفس سے بھی، شیطان سے بھی، معاشرے سے بھی، ہر طرح کا آپ نے کر لیا۔ انٹرنل کنسالیڈیشن بھی کی، بیرونی دشمن کو بھی آپ نے شکست دی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں آپ کا آرام تو چلا گیا، لوگوں کی محبتیں دور ہو گئیں، آرام چین کی نیند آپ کی ختم ہو گئی، اور آپ کھڑے ہی رہے، کوئی لالچ آپ کے قدم نہ ڈگمگا سکی، کوئی آزمائش آپ کو ثابت قدمی سے ہٹا نہ سکی، ایسے جم کر آپ کھڑے ہوئے۔ قم، کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، اور خبردار کر دیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے، یا اپنے رب کو بڑا کیجئے، اللہ بڑا ہے بالفعل بڑا کیجئے۔ آج بھی اللہ اکبر تو ہم سنتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ کیا خالی مسجد کی حد تک اللہ بڑا ہے اور اس کے آگے کہیں بڑا نہیں؟ آج اللہ ہر جگہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، تو اللہ کو باقاعدہ سے بڑا کرنا ہے، بالفعل اللہ کو بڑا کرنا ہے، اس کی عظمت اس کی بڑائی ہر جگہ نظر آئے۔ انسان سوچے کہ اللہ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے، جب اللہ سب سے بڑا تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی، تو پھر اللہ کی اطاعت بھی سب سے بڑی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات بڑی ہو اور بات کسی اور کی بڑی ہو جائے، اور اللہ بڑا ہے اور اطاعت کسی اور کی زیادہ اہم ہو جائے، یہ کیسے ہوا؟ پھر تو اللہ بڑا نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہتے، کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن جب آپ نے واقعی اللہ کو بڑا کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ ناراض ہو گئے۔ تو شاید ہم اللہ اکبر جس طرح کہتے ہیں اور جو مطلب اس کا سمجھے ہیں اس میں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اللہ اکبر کا جو مطلب سمجھے تھے اس میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، مراحل آئے، ہماری زندگی میں اللہ اکبر کہنے کے باوجود کوئی آزمائش نہیں آتی، تو کوئی وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہم نے بالفعل اللہ کو بڑا نہیں کیا۔ آج اپنے گھر میں آپ دیکھیں، آپ اللہ کو اس کا حق دیجئے ذرا، پھر آئیں گی آزمائشیں، پھر وہی حالات آپ پر آئیں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر آئے۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مضمون اس کا یہ ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں، اس کے بعد ان لوگوں پر جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر ان سے قریب جو ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ ایک ہی بات کو دو طرح سے کہا گیا، کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو۔ ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ مسلمانوں کو پہلا کلمہ جو سکھایا جاتا ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ طہارت کے انتہائی مفصل احکامات ہیں جو قرآن نے دے دیے ہیں اور حدیث نے ہم کو دے دیے ہیں۔ اس قدر پاکی پر زور ہے، پاکی کے بغیر عبادت قبول نہیں، پاکی نصف ایمان ہے۔ زور دیکھیے ان چیزوں پر، اور پھر ہم مسلمانوں کو دیکھیے کہ ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا جسم، ہماری زبان، ہماری سراؤنڈنگز، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں گندگیوں کا ڈھیر دیکھ لیں ذرا، ہمارے شہروں کا حال، ہمارے ملکوں کا حال، ہماری سڑکوں کا حال، جہاں آپ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال کر، کچھ نہ کچھ پھینک کر ہم وہاں سے اٹھتے ہیں۔ صفائی سے تو ہم بالکل ہی بے بہرا ہو گئے، حالانکہ یہ انیشیل وہی ہے، شروع شروع کی وہی ہے۔ کتنی تاکید ہے اس میں پاکیزہ رہنے کی، صاف رہنے کی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، بہت سا مال اس کو دیا۔ وبنینا شہودا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ تصویر آ رہی ہے نا، ایک خوشحال انسان کی، ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کی جو خاص پوزیشن تھی، وہ بہت کچھ دین کی خدمت کر سکتا تھا، اور وہ دل میں مان گیا تھا کہ اللہ کے رسول جو بات بتا رہے ہیں وہ حق ہے۔ بہت ورلڈلی وائز تھا، بہت اسٹریٹ اسمارٹ تھا، لیکن یہ بہت مہنگی پڑی۔ اتنا ورلڈلی وائز تھا کہ اس نے پھر آخرت کو چھوڑ ہی دیا، دنیا ہی کے پیچھے رہ گیا۔ ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا، پھر وہ تما رکھتا ہے میں اس کو اور زیادہ دوں گا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے۔ سأرهقه صعودا، میں تو اس کو انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اب کیا ہوا، لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور اسے کہا کہ آپ بتائیے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جانتا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، حق اس پر منکشف ہو گیا تھا، لیکن اس نے پہلے پروز اینڈ کونس تھولے کہ حق ماننے میں کیا فائدہ ہے، نہ ماننے میں کیا فائدہ ہے۔ ضمیر نے ملامت کی اس کو، کہا کہ دیکھو تم مان جاؤ، اس نے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیا، آخرت کے بجائے دنیا کی مصلحتوں کو ترجیح دی۔ اب یہ اس کا نقشہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک آدمی، ایک سردار تھا، یہ مان لیتا کتنے مکے والے ایمان لے آتے، لیکن اس نے اپنی پریسٹیج، اپنا پاور، اپنی پوزیشن نہ چھوڑنا چاہی اور دنیا کی محبت جیت گئی، اس کا نقشہ ہے. انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر، تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. کیوں ڈیلے کیا؟ کیوں نہیں فوراً کہہ دیا؟ ہاں، مومن کا کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا. اور یاد رکھے کہ جب ہم کیلکولیشن میں پڑتے ہیں کہ میں دین کی یہ بات مانوں گی تو کیا کیا نقصان ہوگا، کیا ریپرکشنز ہوگا، پھر دین پر عمل نہیں ہو سکتا. دین پر تو آج اور ابھی عمل کر لینا ہے، کل جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. جب کل کے اندیشے آتے ہیں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل کو کھا جاتا ہے کل کا خوف، جیسے ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا. ثم قتل کیف قدر، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ثم نظر، پھر لوگوں کی طرف دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، یعنی لوگوں کو دیکھا، پرٹینڈ کیا کہ ہاں میں بہت غور کر رہا ہوں. ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، آخر بولا یہ کچھ نہیں مگر جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے. ساری انڈرسٹینڈنگ، ساری انٹیلیجنس کے باوجود جنت چھوڑ کر جہنم کا سودا کر لیا، اس سے بڑھ کر بے وقوف اور کون. ان هذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض سے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. دوزخ کا ذکر نصیحت کے لیے ہوتا ہے، نکتہ چینی کے لیے اور ڈبیٹ کے لیے نہیں ہوتا کہ تم گنو اور کاؤنٹ کرو کہ 19 فرشتے اور 7 دروازے تو کون کتنا لمبا کتنا چوڑا. نصیحت پکڑو، اس میں داخل ہونے سے بچاؤ اپنے آپ کو. کلا، ہرگز نہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. انہا لاحد الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. دوزخ یا قیامت کسی کے جلدی مچانے سے جلدی نہیں آ جائے گی. چاند بھی پہلے ہلال ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ پورا بدر ہو جاتا ہے. اسی طرح رات آتی ہے، آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا دور ہوتا ہے اور صبح روشن ہو جاتی ہے. ان کے جلدی مچانے سے رات جلدی نہیں چلی جاتی. اسی طرح کسی کے جلدی مچانے سے قیامت جلدی نہیں آ جائے گی. وہ تو اپنے وقت پر منازل طے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ روشن ہو جائے گی اور ان کے سامنے آ جائے گی. نذیر للبشر، انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. اَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، کون آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں، کون پیچھے رہ جاتا ہے. تو انسان اپنا ویلیو سٹرکچر دیکھ لے، اپنی ترجیحات دیکھ لے، دنیا کو کتنی اہمیت دی، آخرت کو کتنی. کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة، ہر متنفس اپنی کسب کے بدلے رہن ہے، یعنی کولیٹرل ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلی چیز. ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. یعنی کس طرح کی باتیں؟ کوئی اعتراض کرتا تھا دین پر، ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. جیسے آج سو کالڈ مسلمز خود اسلام کے بارے میں کرتے ہیں ایسی باتیں. اور سو کالڈ انٹلیکچوئلز، دراصل سوڈو انٹلیکچوئلز، کہ ریپریسو ہے، بربیرک ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایسی باتیں لاپرواہی کی وجہ سے. کبھی سنجیدگی سے قرآن کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، سمجھنے کی نیت سے سمجھا ہی نہیں، کبھی کوالٹی ٹائم نہیں دیا قرآن کو. اور یاد رکھیں قرآن ہے بہت حساس کلام، اللہ کا کلام ہے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو فالتو وقت میں رکھیں. ہم اس کو سب سے زیادہ اپنا گیا گزرا وقت دیں اور یہ قیمتی ترین چیز ہمیں دے دے، نہیں ہوگا. ہدایت قیمتی ترین متاع ہے قرآن کی، ایسے نہیں مل جاتی کہ ایسے چلتے پھرتے اونگتے جاگتے کبھی سن لیا کبھی پڑھ لیا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، نہیں. جب ہم اس کو when we give it our best، جب ہم اس کو اپنا سب سے بہترین حصہ دیں گے زندگی کا، تو یہ ہمیں اپنا بہترین حصہ دے گا. قرآن کے الفاظ بالکل لوگوں کو ایسے لگتے ہیں نا جیسے کہ ٹھنڈے، جب ایمان ٹھنڈا ہوتا ہے تو قرآن کے الفاظ ٹھنڈے لگتے ہیں بالکل. جب ایمان میں گرمی اور حرارت آتی ہے تو الفاظ میں زندگی آ جاتی ہے قرآن کے. یہ کتاب لگتا ہے زندہ ہو کے مجھ سے بات کر رہی ہے، لگتا ہے کہ اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں جا کر، ایسی لفظی تصویر سامنے کھینچنے لگتی ہے، ایک ایک بات سچی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر زندہ ایمان چاہیے نا، ایمان کی گرمی ہونی چاہیے، لیونگ برننگ فیتھ ہوگا تو یہ زندہ کتاب بنے گی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روزِ جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ جنگلی گدے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ پڑے ہیں. یعنی اس طرح ریولجن ہوتا ہے ان کو قرآن سن کے. کبھی آپ نے دیکھا جب شیر آتا ہے تو کیسے زیبراز بھاگتے ہیں، ایک دم اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، دوڑتے ہیں ایک دم. تو یہ ان کا حال ہے، ہر بات کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ہر بات میں دلچسپی ہوگی. قرآن کا ذکر شروع کرو اور لگتا ہے کہ گھبراہٹ ان کو شروع ہو گئی ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الاخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. کلا، ہرگز نہیں. انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اسے سبق لے لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی والوں کو بخش دے. سورۃ القیامہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ملامت کرنے والا نفس، خود کو انسان ملامت کرتا ہے، گلٹ ہم جس کو کہیں، یا کسی دوسرے کو برا کام کرتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے جس کو ہم بلیم کہتے ہیں. یہ انسان کے اندر ایک شعور موجود ہے، ایک چھپی ہوئی عدالت، ایک جج انسان کے اندر بیٹھا ہے. کوئی بری بات، کوئی بری سوچ، کوئی برا کام کرتے ہیں تو اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے. بچوں کو بھی جب شعور آتا ہے، یہ حس ان کی جاگ جاتی ہے ضمیر کی، جیسے ان کو پتا ہو اگر کہ کوئی کام وہ کر رہے ہیں جیسے امی نے منع کیا ہے، یا کوئی چیز ان کے پاس ہے کہ ماں نے منع کیا کہ ٹافی نہیں کھانی، اب ماں کو آتے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں نا، چھپاتے ہیں. کیوں چھپایا انہوں نے؟ ضمیر نے ملامت کی نا. پھر بڑے ہوتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو ایکسکیوز بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. ایکسکیوزز کیوں بناتے ہیں؟ دل میں چور ہے، پتہ ہے غلط کام کیا ہے، اسی لیے ایکسکیوزز بناتے ہیں. ایک فلاسفر تھا کانٹ، KANT، اس نے کہا کہ اللہ کے وجود پر دو چیزیں دلیل ہیں، سٹاری ہیونز ابف اینڈ مورل لا ودن، اوپر تاروں بھرا آسمان اور اندر جو یہ ضمیر بیٹھا ہے. تو جب ایک جج ہمارے اندر بیٹھا ہے، ہمیں جج کر رہا ہے، تو آخر کیا مشکل ہے کہ ایک دن آئے کہ جب سارے انسانوں کو اللہ جج کر لے؟ کچھ مشکل نہیں، اس کا تجربہ تو خود ہر انسان کو ہوتا رہتا ہے. ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. یعنی کوئی یہ سوچے کتنے سارے انسان ہوں گے، سب کے ایلیمنٹس اور سب کے سیلز اور سب کے پارٹیکل مل گئے ہوں گے، کنفیوژن ہوگا. کہا کہ تم اس فکر میں مت رہنا، اللہ سب کو بنا کر کھڑا کر دے گا پورے تشخص کے ساتھ، پوری آئیڈینٹی کے ساتھ، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، تمہاری فنگر ٹپس تک ہم درست کر دیں گے. یہ بنان کا لفظ بڑا معنی خیز ہے. سائنس نے تو 1880 میں اس بات کو جانا کہ انسان کی انگلیوں پہ جو نشانات ہیں، یہ ہر انسان کے اپنے خاص ہیں اور یہ اس کا ایک طرح کا سگنیچر ہے. 1880 میں ایک برٹش سائنٹسٹ تھے، ہینری فولڈ، انہوں نے یہ ڈسکوری کی کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس اس کے اپنے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ بدلتے نہیں، ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے آپ دیکھیں قرآن نے یہ بات لکھ دی، بتا دیا ہم کو کہ تم کو تو پوری آئیڈینٹی کے ساتھ ہم کھڑا کریں گے، تمہاری فنگر ٹپس تک درست ہوں گی۔ کیوں انسان منع کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ وجہ بتائی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، وہ سیلف ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا نہیں چاہتا، وہ اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہتا ہے کہ انکار ہی کر دو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا۔ یہ جو ہے نا اسمارٹ ایلک، بہت انٹیلیجنٹ جو بنتا ہے، بہت سکیپٹک، اپنے علم میں مغرور اتنا کر دیا کہ قیامت اس کو لگتا ہے کہ امپاسبلٹی، اس لیے کہ میرے علم کے احاطے میں نہ آ سکی، چونکہ میں لیبورٹری میں ثابت نہ کر سکا، اس لیے کہہ دیا نہیں آئے گی۔ اسی کا حال بتایا کہ دوڑتا پھرے گا قیامت کے دن۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں۔ الى ربک یومئذ المستقر، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے۔ دنیا میں تو اللہ کے کلام سے منہ موڑتے رہے، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، کیا پرائیورٹی پہ رکھا، کیا پوسٹ پون کیا، کیا پریفر کیا، کیا ڈیفر کیا، جو عمل صالح کر سکتا تھا کیا، وہ قدمہ ہو گیا، اور جو کر سکتا تھا اور نہیں کیا، وقت ضائع کر دیا، ڈیفر کر دیا، وہ اخر چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے نیکیاں بعض دفعہ نہیں کرتے، اپرچونیٹیز آتی ہیں بڑی بڑی نیکیوں کی بھی، کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس ہوگا قیامت کے دن انسان کو اس پر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الا ربیہ ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ قیامت کا نقشہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہوں؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے۔ یہ آیات کس کو اپیل کریں گی؟ جس کو اللہ سے محبت ہو۔ دنیا میں اگر کسی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا تو ان کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی ہے، ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ ماں کیسی تھی، شکل کیسی تھی، بولتی کیسے تھی، کتنی ان کو تڑپ ہوتی ہے۔ تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو انسان کے دل میں؟ کتنی بڑی خوش قسمتی، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں، تو رب کعبہ کو دیکھنا، اس کا دیدار، اس کی تمنا ہونی چاہیے دلوں میں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتا ہونے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ابھی قیامت کے ذکر کے بعد قیامت صغرا، موت، ومن مات فقد قامت قیامته، کلا، ہرگز نہیں۔ اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے، سب کھڑے ہیں، جان جا رہی ہے، نہیں روک سکتے، اتنے بے بس۔ وظن انہ الفراق، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، وتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، بے بسی کا عالم، ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہو ہلا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے اس کو ایک دوسرے سے، کمزوری اتنی، جان پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر ہوتے 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 آ کر کالر بونز کے بیچ میں جو جگہ ہے یہاں پھنس جاتی ہے آ کر، اور پھر ایک ہچکی سی آتی ہے اور نکل گئی. اس کے بعد پہلے زبان بند ہوتی ہے، پھر آنکھ بند ہوتی ہے، پھر کان بند ہو جاتے ہیں. ابھی کتنی نعمت ہے نا، ابھی سب کچھ ہے ہمارے پاس. پنڈی سے پنڈی لپٹ جائے گی، دوہری مصیبت کا دن ہوگا. دنیا سے جدائی کا غم، آخرت کے معاملے کی فکر. دنیا کا آخری دن، آخرت کا پہلا دن مل رہے ہوتے ہیں موت کے وقت. الی ربک یوم اذن المساق، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ایسے چرچک کے ختم ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا یہ. یہ خیال دراصل انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، اعمال کی طرف سے لاپرواہ کر دیتا ہے. آخرت کا خیال ہو، کبھی انسان غافل یا لاپرواہ ہو نہیں سکتا. الم یک نطفہ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. یہ ہو جو ہے من ہو کی ضمیر نطفے کی طرف جا رہی ہے. پرانے وقتوں میں بیٹی ہونے کی ذمہ داری عورت کے کاندھوں پر آتی تھی. 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ عورت کا کچھ ہاتھ نہیں اس کے اندر کہ بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، بلکہ منی کی بوند فیصلہ کرتی ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. عورتوں میں صرف ایکس کروموزومز ہوتے ہیں، مرد میں ایکس اینڈ وائی کروموزومز ہوتے ہیں. یہ آج ہمیں سائنس نے بتایا، قرآن نے تو کب بتا دیا تھا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے. بلا بنا ذلک من الشاہدین، بالکل زندہ کرے گا، ہم خود اس پر گواہ ہیں. سورۃ الدہر مکی سورت ہے. دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک لا متناہی طویل وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی ایونز گزر گئے، ایجز گزری اس پر، ایک ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا. اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی بھی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یوفون بالنظر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں. نظر کیا ہے؟ دراصل کچھ فرائض ہیں جو اللہ نے ہم پہ رکھے ہیں، ان کو تو بجا لانا ہی ہے. کچھ نوافل ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں جو انسان اپنے پر خود فرض کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، یہ نظر ہے. نظر کو پورا کرنا چاہیے. ویسے نظر سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ انسان صدقہ کر دے، شرط نہ لگائے اللہ کے ساتھ کہ یہ کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گی یا نماز پڑھوں گی یا کھانا کھلاؤں گی محتاجوں کو. یہ کام پہلے کر لینے چاہیے. نظر کے لیے آتا ہے کہ نظر کچھ نہیں کروا سکتی، کنجوس سے بس کچھ مال نکلوا لیتی ہے. تو یہ اس طرح شرط باندھ کے نظر، یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے. لیکن جب نظر انسان مانے تو پوری ضرور کرے، اور اس سے بہتر ہے کہ کام کے ہونے کا انتظار نہ کرے، کام کے ہونے سے پہلے ہی کر لے. ہوا تو بھی میری بہتری اور نہ ہوا تو بھی میری بہتری، دونوں ہی طرح انسان کی اپنی بہتری ہے. اللہ بہترین فیصلہ کرتا ہے ہمارے لیے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے وجزاہم بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے، صبر وہ بیج ہے جس سے تمام اچھے اعمال پھوٹتے ہیں، صبر وہ سودا ہے جس کے بدلے جنت ملے گی، جنتوں وحریرا، انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مستندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑا، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، اور شیشہ بھی کیسا، قواریر من فضت، شیشہ بھی چاندی ملا ہوا، کرسٹل بھی اعلی ترین، مشروب بہترین، سرو کرنے والے بہت اچھے، اور وہ کنٹینر جس میں سرو کیا جا رہا ہے بہترین۔ ایک مشروب ہے اس کو آپ پلاسٹک کے گلاس میں پئیں اور اسی کو آپ کرسٹل کے گلاس میں پئیں، مزے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ تو بہترین خوبصورت ترین کراکری کٹلری وہاں پر ہوگی، قدروہا تقدیرہ، شیشے بھی چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ یعنی اب دیکھیں دنیا میں جو ڈرنکس ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ ڈرنکس کے ڈفرینٹ گلاسز یا کپس ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ٹرکش کافی ہے وہ بہت چھوٹے سے کپ میں دی جاتی ہے، یا لسی ہے، لسی بہت بڑے گلاس میں بھر کے دی جاتی ہے۔ اگر اس کو الٹا کر دیں، ٹرکش کافی کو اتنے بڑے گلاس میں بھر کر دے دیں اور لسی کو وہ چھوٹے سے کپ کے اندر دے دیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح بالکل اندازے سے بھرا ہوا، نہ اتنا زیادہ کہ بچ جائے، نہ اتنا کم کہ پینے کے بعد پھر گلاس کو دیکھیں کہ شاید کچھ اور ہو اس کے اندر۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤاً منثوراً، تو انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ سرو کرنے والے خادم بھی اتنے خوبصورت، صاف ستھرے، اسموتھ ان کی موومنٹ، گینی کے ٹکرا رہے ہیں اور ٹھوکر کھا رہے ہیں اور زنجبیل کی ٹریز گر رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آرام سے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوں گے، نہ ایسے کوئی بڑے بڑے مرد کے داڑھی مونچھوں والے کہ ان کو دیکھ کے گھن آئے اور ڈر لگے، نہیں، لؤلؤاً منثوراً، موتیوں کی طرح۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمت ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ دنیا میں تو دیکھیں آپ کسی اچھے سے اچھے ہوٹل میں کھائیں، بہترین ماحول، بہترین کھانا، بہت خوش، باہر نکلتے ہیں کوئی فقیر کھڑا ہے، کوئی بھوکے بچے آپ کا دامن پکڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں، سارا انسان کا مزہ ختم ہو جاتا ہے نا، گلٹ آ جاتی ہے کہ جتنے میں ہم نے کھایا یہ تو پورا مہینہ کھا لیتے، اپنا مزہ، اپنا لطف، اپنا سرور ختم ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، ہر طرف سلطنت تھی سلطنت اور نعمتیں ہی نعمتیں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ میزبان، کیا شان ہوگی ان مہمانوں کی۔ یہاں کسی وی آئی پی کے گھر ہم چلے جاتے ہیں تو تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے کہ فلاں وی آئی پی کے ہاں گئے تھے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، تو اللہ بھی تو ہمیں انوائٹ کر رہا ہے نا جنت کی طرف۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، اب کیا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا ابھرے، یہ جنت حاصل کرنے کی، راستہ دکھا دیا گیا، عرش سے فرش پر لے آیا گیا کہ قرآن کو فالو کرو، جنت کا دروازہ ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔
ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ ان نہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو چاہے رب کی طرف چل پڑے، لیکن خود سے نہیں ہو سکتا، دعا کرنی ہوگی، دعا مانگو، اللہ توفیق دے گا۔ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے۔ مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب تارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، کس دن کے لیے معاملے کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے، جدائی کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا جانو وہ فیصلے کا دن یا وہ جدائی کا دن کیا ہے؟ ویل یوم اذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ ویل یوم اذ للمکذبین، تباہی ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اس قرآن کے بتائے ہوئے معیار کو جھٹلا دیا، آخرت کو اس طرح نہ مانا جیسے قرآن نے بتایا، اپنا معیار بنا لیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ویلوئیں یوم اذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جو آج اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ ان پر قادر نہیں، وہ فری ایجنٹ ہیں، سکاٹ فری، جو مرضی کریں۔ تباہی ہے ان کے لیے، کیوں جھٹلایا اللہ کی قدرت، اللہ کی پکڑ کو؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس نے بلند اور بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ ویلوئیں یوم اذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کہ وہ جنت کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہنستے ہیں نعمتوں کا ذکر سن کے۔ تو جو نعمت کو جھٹلا دے، جنت کو جھٹلا دے، اللہ اس کو جنت نہیں دے گا، جو جہنم کو جھٹلائے اسی میں داخل کیا جائے گا۔ انطلقوا، چلو، الى ما کنتم به تکذبون، اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا، چلو، اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، لا ذلیل، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ ویلوئیں یوم اذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ ویلوئیں یوم اذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ویلوئیں یوم اذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. آپشن ہے نا آج, محسن بنو یا مکذب بنو. جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون, کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر کہ یہ ایمان لائیں. جواب میں کہیں آمنا باللہ, اللہ ہم ایمان لائے. شعوری طور پہ خود کو جھٹلانے والوں سے ہم الگ کر لیں. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دعا کر لیجیے.